الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق عليه الصلاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن جبرائيل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم أرى بيتا افضل من بيت بني هاشم او كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اللہ جل وعلا کئی ہم پر محض اس کی فضل سے بے حد کرم ہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک اور آپ کی اولاد امجاد کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ تو میں فاران کلب کے اندر اصل بحث وہاں پر کہ یہ کس قسم کی سعادت ہے اس کو میں ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر سر دست چند وہ بنیادی باتیں جو ہر اہل سنت کے فرد کو حب صحابہ حب اہل بیت رکھنے والے کے لیے لازم ہے وہ انشاءاللہ العزیز ذکر کی جائیں گی۔ طبیعت کرے تو دونوں مجلسوں میں آپ شریک ہوں، کیونکہ یہ موقع بار بار ایمانیات کے حوالے سے، سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بار بار نہیں آتے۔ ان دنوں کی برکت ہوتی ہے کہ جس کی برکت سے الحمدللہ یہ تمام اعزاز نصیب ہوتے ہیں۔ تقریری رنگ سے اور مبالغہ آرائی سے اور خامخاقی قیاس آرائیوں سے ہٹ کر یہ امت کا اجماعی مسلم عقیدہ ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا لحاظ کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ اس لیے کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ قدرت خود فرماتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق اور جملہ آپ کی فضیلتوں کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود قدرت کی یہ سنت ہے اور اللہ رب العالمین کے اخلاق سے یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا بڑا لحاظ فرماتا ہے۔ پورا قرآن اس کی تعریف اور توصیف میں جو ہے کہ میرے دوستو بھرا ہوا ہے، جس کی مثال میں کل بھی اپنے درس اہل بیت میں دے رہا تھا۔ ہمارے وہاں یہ قاعدہ کلیہ ہے، امام مسلم نے اسلامی ریاستوں کے حوالے سے ایک باب اور پوری ایک کتاب مرتب کی ہے مسلم شریف کے اندر، کتاب الامارہ، اور کتاب الامارہ کے اندر ایک خاص آپ نے چیپٹر اس کے اندر رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارکہ سے کہ الناس تبع من قریش، کہ سارے لوگ جو ہیں وہ قریش کے تابع ہیں، قریش کے ماتحت ہیں، اور اس کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ حضرت امام مسلم نے جمع کی ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون عطا فرمایا ہے کہ جب بھی اسلامی شرازہ جو بکھر گیا ہے اگر اس کو مجتمع کیا جائے گا اور بصورت زمینی رقبے کے اسلامی ریاست کو قائم کیا جائے گا اور اس ریاست کو اسلامی ریاست کرا جائے گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الائمۃ من قریش، پھر ان کا سربراہ جو ہوگا وہ میرے خاندان سے ہوگا. علماء نے اس پر بہت لکھا ہے کہ یہ کیوں ہے، لیکن اس کو آپ کے ذہنوں کے مقابلے میں مطابقت میں میں چند الفاظوں میں وہ تمام ابحاث جو امام نووی نے کئی صفوں پر لکھی ہے کہ آخر یہ قید کیوں ہے کہ اسلامی ریاست جب بھی قائم ہوگی تو اس کا سربراہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہوگا، آخر یہ قید کیوں ہے. ابن خلدون ایک واحد مورخ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ایک رائے اس موضوع پر ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا یہ شرط نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے، بس جو جن پر شرائط پورے آتے ہوں علم کے اعتبار سے، سیاسیات کے اعتبار سے، جدت فکری کے اعتبار سے، معاملہ شناسی کے اعتبار سے، ارادے کے اندر پختگی اور استقامت اور شجاعت کے حوالے سے، تو بس یہ چیزیں کافی ہیں کہ جس کی بنا پر اسے امیر تسلیم کر لیا جائے. لیکن تمام امت نے اتنے بڑے مورخ کی بات کو دیوار پر دے مارا، اور ابن خلدون کو یہ کہا کہ تمہارا علم ہمیں پسند ہے لیکن یہ بات جو تم نے کی ہے انتہائی فاسد اور بیکار ہے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے اس نظریے کے مقابلے پر رسول اللہ کی متواتر حدیثیں موجود ہیں کہ الائمۃ من قریش، جب بھی اسلامی ریاست کھڑی ہوگی تو سربراہ اس کا جو ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاندان سے ہوگا، اور چاہے آپ حکومت بنا لیں اور اسلامی ریاست میں اگر آپ کو کوئی قریشی نہیں مل سکا تو اس کو آپ کوئی دوسرا نام دے سکتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے. یہ تمام ابحاث تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور اس کا جو عشقیہ رنگ محدثین نے ذکر کیا ہے یہ ہندوستان سے نہیں آیا ہے، یہ قرآنی رنگ ہے، یہ قرآنی رنگ ہے. اور یہ کہا گیا کہ اس میں حضور کی ذات مبارکہ سے نسبت، تو فرمایا ہاں رب کریم جہاں پر اپنے محبوب کی نسبتوں کا لحاظ اس کی قدرت فرماتی ہے کہ صرف مدینے کی قسم اور مکے کی قسم اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے تھے، کعبہ شریف موجود تھا، کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں موجود ہے آج سے نہیں، وہ تو حضرت آدم نے اس کو بنایا، وہ تو موجود تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کعبہ شریف طوفان میں بہ گیا، پھر حضرت ابراہیم کو اس کے آثار اور بنیاد کو کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی فرمائی اور حضرت ابراہیم نے اس کو تیار کیا، تو کعبہ شریف موجود ہے جو اللہ کا گھر ہے، حرمت والا گھر ہے، مسجد حرام حرمت والی مسجد ہے، وہ صفا مروہ موجود ہے، جملہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کے تقدس کی جو ختم اٹھائی ہے وہ نہ کعبے کے غلاف کی وجہ سے اٹھائی ہے، نہ حجر اسود کی پاکیزگی کی وجہ سے اٹھائی ہے، نہ کعبۃ اللہ کے گھر ہونے کی وجہ سے اٹھائی اپنے، یہ ساری حرمتیں مسلم تھی، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ جب بھی کسی نسبت کو اونچا کر کے رب کریم بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے نسبت مصطفیٰ کا راز ہوتا ہے. اور اسی کو ذکر کیا قرآن کریم نے کہ لا اقسم بهذا البلد، حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم، اور اس کی فوراً وجہ قسم اور جواب قسم آگے آ رہی ہے کہ لا اقسم بهذا البلد، ہمیں اس مکہ شہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد، اس لیے قسم ہے کہ محبوب تیری تلیاں اور تیرے قدم یہاں پر رکھتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہ جناب یہ تو آپ یوں ہی بات کر رہے ہیں، نہ نہ نہ، یہ الگ بات ہے کہ خدا نے آپ کے سینوں کو عشق سے محروم کیا ہے. اب میں آگے اس کو ذکر کرتا ہوں، تو اس لیے ایک اویئرنیس پیدا کرنے کے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب سامنے سے کوئی مخالفت پر بات نہ آئے اور مرض اگر موجود نہ ہو تو پھر صحت کی قدروں اور اس کے شکر کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو تھیلے میں بلی ہے وہ باہر آئے. اور میں ایک جملہ یہاں پر عرض کروں، اس کو صرف تاریخ و تحقیق کے طور پر آپ قبول کریں، تفرقے کا رنگ مت دیجیے گا، اس لیے کہ میں آپ کو حق بتا رہا ہوں، میری کوئی اور ذہن نہیں ہے. بہت آسان ہوتا ہے سیدھی سیدھی بات کرنا، لیکن اگلے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر حق بات کرنا یہ بچوں کا کام نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے اور اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا فضائل سننا اور ہے، لیکن سچے وہ ہوتے ہیں جو فضائل کو اس طرح پہ سنتے ہیں کہ جو دشمن ان کے بارے میں نقطہ چینی کرتا ہے تو پھر اس اندھیری وادی میں وہ گھس کر وہاں پہ ذکر حسین کا چراغ روشن کرتے ہیں. تو پختہ مزاج عاشق بنے، دنیا دار نہ بنے، پختہ مزاج غیرت مند عاشق بنے. یہ نہیں کہ جو آپ نے سن لیا بس، نہ، ہر جگہ کان دھریں کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر تحقیق اور ریسرچ کی دنیا میں جائیں کہ آخر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. تو تحقیق ہونی چاہیے. تو یہ تحقیق کی نظر سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کی تھی، یہ آپ کو تحقیق کے لیے، اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. آپ شاید سی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر جگہ بیٹھتے ہیں، معاملات آپ رکھتے ہیں، تو یہ باتیں سب جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں. ان کی حرمتوں کو الحمدللہ ہر مسلمان جانتا ہے. سرکار نے ان کو اپنا ریحان فرمایا، یہ میرے پھول ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے سرداروں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کے وہ صحابی ہیں، راضی. یہ ساری باتیں آپ سنتے ہیں، لیکن میرا مزاج اور ہے. میں کہتا ہوں یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں نا، تو ڈنکے کی چوٹ پر اس کو حق مانیں. اور حق ماننے کی بات کیا ہے کہ ہر ایک کے منہ میں ہاتھ ڈال کر دیکھیں کہ وہ کیا بولتا ہے. اور جب یہ باتیں جو اس نظریے کے خلاف بولی جاتی ہیں، اس کو تحقیق کے کٹہرے میں لے کر آئیں. اس کے خلاف اگر کوئی نظریہ لگتا ہے جو آپ کا نظریہ ہے، تو پھر سنجیدگی وفاداری یہ ہے اور حسینیت یہ ہے کہ پھر اس کے فریق مخالف کے دلائل کا آپ تجزیہ لیں اور اپنے دلائل کو لا کر اعتدال اور تحقیق کے توازن میں دیکھیں. اگر آپ غلط ہیں تو بیک ہو جائیں، اگر وہ غلط ہے تو پھر جم کر جواب دیں اور پھر ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بیان کریں، تاکہ آپ کا بھی عقیدہ پختہ ہو اور دوسرے کا بھی عقیدہ پختہ ہو. یہ تو ایسا ہے کہ میں جامع ترمذی کتاب المناقب اگر اٹھاتا تو سیدھا سیدھا آپ کے سامنے 50 حدیثیں پڑھ دیتا. میں بخاری کتاب المناقب اٹھاتا تو سیدھا سیدھا ساری حدیثیں پڑھ دیتا. میں مسلم شریف کتاب المناقب اٹھاتا تو فضائل حسین میں ساری حدیثیں پڑھ دیتا. لیکن اس کو وفاداری نہیں کہتے، اور نہ مجھے اس پر سکون آتا، نہ میں رات کو سو سکتا، کیونکہ اس حدیث کے خلاف جو پروپیگنڈا غلط کیا جاتا ہے، جب تک اور جو لوگ بےچارے ان کے ہاتھ پر متاثر ہو گئے ہیں، جب تک ان کی جگہ پر جا کر ہم ایک کربلا بپا کر کے حسینیت کا چراغ روشن نہ کریں، تو پھر کیا ممبر کا فائدہ، پھر کیا ملائیت اور کیا عشق. میں اس جذبے سے عرض کر رہا ہوں، ایک تحقیق کے جذبے سے. ایک بات اب میں وضاحت کر چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کا مزاج ایسا ہے. میں نے کہا جی آپ کاروبار میں دو مزاج رکھتے ہیں تو الحمدللہ میں بھی یہاں پر جس چیز کو قبول کرتا ہوں تو ٹھوک بجا کے قبول کرتا ہوں. ہاں اب سنیے آپ حسین، اور پھر اہل بیت پر بولنا ہر مولوی کا کام بھی نہیں ہے. اس کے لیے تو پہلے آپ کا ذوق ہونا چاہیے، اور پھر دشمن کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو کربلا میں بھی پیش کریں نا. خود ایک سپاہی بن کر یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوں، حضرت حر کی طرح یزیدیوں کو جواب دیں. آپ کیسے عاشق ہیں؟ حسین سے محبت ہے اور یزیدی سے ڈرتے ہیں، ان سے متاثر ہیں، یا یزید پر حملہ کرنے کی آپ کو کوئی امید ہی نہیں، کوئی جذبہ ہی نہیں؟ تو یہ کیسی حسینیت ہے؟ حسین تو وہ ہوتا ہے، حسینیت والا تو وہ ہوتا ہے جو اہل حق کے ساتھ قائم رہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے. اور دشمن اگر آئے اور اہل حق کو متاثر کرے تو وہ اپنا علم، اپنی طاقت، اپنا مال وہاں پر صرف کرتا ہے. اور یہ بناوٹی دین نہیں. سرکار دو عالم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. سرکار نے فرمایا جو محبت کرے اللہ کے لیے، دشمنی کرے اللہ کے لیے، دے اللہ کے لیے، چھینے اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل. اخلاق کے دونوں، اخلاق کا ایک گوشہ نرمی ہے، ایک سختی ہے، دونوں کا جب تک آپ مڈل اور بیلنس پر نہیں لائیں گے تو نہ عقیدہ بنتا ہے نہ بندہ سنجیدہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. اب دوسری بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، میں نے جمعے کے دن بھی ذکر کیا ہے کہ چند دہائی پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کا نام تھا رشید ابن رشید. کیا نام تھا کتاب کا؟ رشید. ایک تو محمود عباسی نے لکھی تھی سیدنا امیر المومنین یزید کے نام سے، اور ایک دیوبندیوں کا فارغ ایک لڑکا تھا، اس نے کتاب لکھی تھی امیر المومنین یزید. اور ایک تیسری کتاب جو ہے، آپ تحقیق ہیں لہٰذا میں ساری کتابوں کے حوالے تو دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، اور سیدھی سیدھی نمازیں پڑھنی تو میرا درس آپ کے کسی قابل نہیں ہے، پھر یہ آپ سن لیجئے، اور اگر جم کر پڑھنی ہے تو پھر یہ باتیں آپ سنیں۔ تیسری کتاب جو ایک مارکیٹ میں بڑی مشہور ہوئی تحقیق کے لیے، اس کو بہت اٹھایا گیا، وہ کتاب ہے رشید ابن رشید۔ وہ ایک شخص تھا ابو یزید بٹ کے نام سے، اور میں سمجھتا ہوں وہ جعلی نام ہے، کیونکہ اتنا بڑا بھنڈ اور اتنی بڑی گستاخی جو ایک بندہ کرنے جا رہا ہے، تو وہ بھی ڈر رہا تھا۔ اب وہ تھیلے کی بلی کہاں کی تھی وہ آپ کو ایڈریس میں بھی بتاتا ہوں، لیکن اس نے نام جو دیا اپنا ابو یزید بٹ، اب کیجیے کوئی نام ہے ابو یزید بٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب کو اس نے تقریباً میرے دوستوں 90 سے 110 صفحے پر اس نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل پیج ہے اس پر یہ پوری یزید کی شان میں ایک منقبت ہے جو تقریباً 25 اشعار پر مبنی ہے، اور درمیان میں اس نے جگہ جگہ پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یزید جو ہے وہ جنتی ہے، یزید کا رتبہ امام حسین سے بڑا ہے، امام حسین کو لاڑ پیار نے ان کا دماغ خراب کر دیا تھا، یہ لفظ موجود ہے معاذ اللہ، اور وہ لاڑ پیار کی وجہ سے وہ جنگ کی طرف چلے گئے، خود کی غلطی میں وہ کربلا میں مارے گئے معاذ اللہ۔ اس قسم کی عبارتیں اس نے لکھی اور پورا اس نے زور لگا، تو اس میں یہ ساری باتیں میرے دوستو حضرت امام علی مقام کے خلاف اور خانواد رسول کے خلاف لکھی گئی، اور اس میں سب سے بڑا جو ایڈریس تھا وہ یہ تھا، تین بندوں کے سر پر وہ الزام جاتا ہے، بلکہ حقیقت ہے، سب سے پہلے ابو العالی مودودی، سن رہے ہیں آپ، تو سرکار کی حدیث سے حضرت مولا علی نے فرمایا کہ سرکار نے حسنین کو پکڑا اور فرمایا انا حرب من حاربہم وانا سالم من سالمت، فرمایا میں اس سے جنگ کروں گا جو ان کو دکھائے گا، اور فرمایا میں اس کے لیے صلح کا پیغام پیش کروں گا جو میرے نواسوں سے خوش ہوگا۔ ابو العالی مودودی نے اس کے اوپر تخریج لکھی ہے اس کتاب کے ٹھیک ہونے پر۔ ایک تقی عثمانی کے والد ہیں مفتی شفیع صاحب، ان کی تخریج موجود ہے، آج کل ان کا ایک بورڈ ہے وفاق المدارس، اس کے حنیف جالندری صاحب بڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو حنیف جالندری صاحب کے جو دادا ہیں ان کی بھی تخریج اس پر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کربلا ہر دور میں ہوتی ہے، اپنے عقیدوں کی فکر کیا کریں آپ، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تخریج چھپ کر کیوں لکھی، نہیں سمجھے آپ، میں نے کہا قرآن سے تم حسین کو نہیں نکال سکتے رضی اللہ تعالیٰ، تم حدیث سے حسین کو نہیں نکال سکتے، اور خانوادہ رسول کی عظمت کو تم وہاں سے پامال نہیں کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر ہم درود کیسے پڑھیں، سرکار نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ بترا، مجھ پر ادھورا درود نہ پڑھا کرو، کیا فرمایا، مجھ پر ادھورا درود نہ پڑھا کرو۔ ابن حجر، یہ اہل سنت کا مقدمہ ہے سوائے کا محرقہ، فرماتے فقالوا والصلاۃ البتراء یا رسول اللہ، حضور یہ ادھورا درود ناقص درود کیا ہوتا ہے، تو قالا تقول اللہم صلی علی محمد وتم سکون، فرمائی جو تم درود پڑھتے ہو نا اللہم صلی علی محمد اور چپ ہو جاتے ہو، یہ مجھے پسند نہیں، یہ ناقص ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ ابن حجر نے سوائق کے اندر اہل سنت کے مقدمے میں نقل کیا، فرمایا ناقص ہیں، صحابہ کرام خوف کھا گئے، عرض کیا رسول اللہ کامل درود کیا ہے، فرما بل قول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرما کامل درود یہ ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو تو پھر میری اولاد پر بھی درود پڑھو، جب تم مجھ پر درود پڑھو تو میری اولاد پر بھی درود پڑھو۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے حسنین کو جو عزت کرامت عطا فرمائی ہے، لحاظ ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ کی جو حرمت ہے وہ کعبۃ اللہ ہی کی وجہ سے ہے، کوئی اس میں شک نہیں، لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ نے کعبے کو بھی جس کے نالین کے صدقے حرمت عطا فرمائی، فرمایا وانت حلم بحاظ البلد، محبوب ہمیں کعبے کی قسم اس لیے ہے کہ تو وہاں پر رہتا ہے۔ اور یہی بات امام نبوی نے اور ہمارے سارے محدثین لکھی کہ جس طرح کعبے کو حرمت اور عزت، یہ لحاظ مصطفیٰ ہے، تعلق مصطفیٰ ہے، حضور کی وجہ سے کہ حضور کا شہر ہے اس وجہ سے، اور آپ کے قدم لگتے ہیں اس وجہ سے، اسی لیے جب امام مالک سے پوچھا گیا کہ کعبہ افضل ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو امام مالک کا یہ نظریہ ہے، فرمایا مصطفیٰ کے قدم جب تک مکے میں رہے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے چلے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، جو مدینے چلے گئے۔ امام مالک کا مستقل فقہ ہے نا، مستقل ان کا ایک اجتہادی فقہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے محبوب پر درود پڑھو، تو امام احمد نے کہا یہاں صلوا کو ہم واجب کے معنی میں لیتے ہیں، جن کے فقہ کو ماننے کا ڈرامہ کرتی ہے نا, تو امام احمد بن حنبل اور ان کے فقہ کے آگے کے سب سے بڑے مبلغ ابن قدامہ نے اس بات کو المغری کے اندر لکھا ہے, جو ابن تیمیہ سے تقریباً 150 سال پہلے انتقال کر گئے. انہوں نے لکھا, ہمارے نزدیک نماز کے اندر اگر کوئی شخص آل محمد پر درود نہ پڑھے, فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہمارے امام یہ کہا کرتے تھے کہ نماز میں درود پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں داخل ہے. تو یہ سوائے لحاظ مصطفیٰ کے اور کیا ہو سکتا ہے, سوائے نسبت مصطفیٰ کے. آپ مثال کے طور پر دیکھیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, کوئی میرے بھائی ممنی زبان بولتا ہوگا, کوئی پنجابی زبان بولتا ہوگا, کوئی سندھی زبان بولتا ہوگا, کوئی اردو زبان بولتا ہوگا, اور نماز جو ہے وہ مناجات ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے مناجات ہے, اللہ سے دل کے احوال اور اللہ کی تقدیس اور اس کی علو کا ذکر کرنا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہماری مادری زبانوں کی اجازت دے دی جاتی. مجھے بھی ایک آدھ دفعہ ہمارے کسی بزرگ نمازی نے یہ کہا کہ شاہ صاحب جب آپ عربی میں دعا کرتے ہیں تو پھر آپ اردو کے بھی جملے کچھ بول دیا کریں. بات مجھے پسند آئی ان کی, ٹھیک ہے, لیکن اس سے مجھے ایک فہم یہ ملا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جس زبان سے اس کا شوق ہے, جس زبان جو اس کی مادری زبان ہے, اس کے ذریعے جب وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو خشوع خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے, رابطہ جو زیادہ پیدا ہوتا ہے. یہی بات یہاں پر موجود ہے جو محدثین نے لکھی کہ دعا جو ہم نماز کی بات کرتے ہیں یہ تو جز ہے, اور اصل دعا تو نماز ہے. اصل دعا تو نماز ہے. کیا ہی بات ہو کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ اکبر کے معنی کو اپنی زبان میں کہے اور اردو میں کہے اللہ سب سے بڑا ہے. مجھے بتائیے, جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور عربی کو آپ بہت تھوڑا بہت جانتے ہیں یا نہیں جانتے, آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اور اگر آپ کو یہ کہا جائے آپ یہ کہیں اپنی زبان میں کہ اللہ بہت بڑا ہے, تو آپ کو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ مضمون بیان کرنے میں عربی بولنے میں زیادہ مزہ آئے گا یا اپنی مادری زبان میں؟ مادری زبان میں مزہ آئے گا. اسی طرح جب آپ نماز کو شروع کریں گے تو اللہ کی حمد و ثنا کر کے اپنی عز و بندگی کا جب آپ اظہار کریں گے تو آپ اپنی مادری زبان میں جب اس کے صفات بیان کریں گے اللہ رب العالمین جل وعلا, تو جب آپ کہیں گے ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, تو اس وقت آپ کو اپنے بچے بھی یاد آئیں گے جو اللہ کی نعمت ہے, آپ کو اپنا مکان بھی یاد آئے گا جو اللہ کی نعمت ہے, آپ کو اپنی گاڑیاں بھی یاد آئیں گی جو اللہ کی نعمت ہے, جو آپ کے پاس سہولیات زندگی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو یاد آئیں گی. تو مجھے بتائیے, اگر مادری زبان میں آپ الحمدللہ کہہ کر اس مضمون کو بیان کریں تو اس میں زیادہ لذت ہے یا اپنی مادری زبان میں زیادہ لذت ہے؟ اس میں شوق اور بڑھتا. اور اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں دل اس کی چاشنی کو پا رہا ہو. تو کسی اور زبان کے اندر رٹ لینے سے وہ چاشنی اور اثر دل پر نہیں ہوتا جو مادری زبان کے اندر ہوتا. مثال کے طور پر آپ اگر اپنی مادری زبان بولتے ہیں, اگلا آپ سے انگریزی میں بات کرتا ہے, تو دل آپ کا ترجمہ آپ کی مادری زبان میں کرتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ دماغ آپ کا ترجمہ آپ کی مادری زبان میں کرتا ہے. آپ جب اس کی بولی بول رہے ہوتے ہیں تو زبان پر اس کی بولی چل رہی ہوتی ہے, لیکن پیچھے آپ کی مادری زبان کا فلسفہ ہوتا ہے. اگر وہ مادری زبان جو آپ کی حقیقی ہے, جس کے ذریعے آپ غیر کی زبان کو جان رہے ہیں, اگر وہ اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے تو پھر آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ بول کیا رہے ہیں. دماغ ہی حاضر نہیں رہے گا. دماغ اس وقت حاضر رہتا ہے جب زبان اور دماغ کا تعلق ہوتا ہے. پیچھے آپ کی اصل زبان ہوتی ہے, آگے جو سامنے والی زبان ہوتی ہے جب یہ ملتی ہے تو پھر ایک انہماک پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب محدثین نے یہاں پر لکھا کہ جب نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہے, اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, مومنین وہ ہیں جو کامیاب ہوئے, اور وہ مومنین کامیاب ہوئے جنہوں نے نماز میں خشوع خضوع حاصل کی ہے. اہل عرب کو تو خشوع آ گیا, لیکن ہمیں کیسے آئے گا؟ تو یہ اجازت مانگی گئی علماء سے. امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں یہ مسئلہ ہوا. حسامی میں ہمارے لکھا ہے کہ فارسی بانوں نے کہا کہ اگر ہم نماز شروع کرتے ہوئے کہیں خدا بزرگ است, ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا. لیکن اگر ہم یہ کہیں, کیونکہ امام اعظم فارسی بھی بولتے تھے اور فارس کے تھے, تو ان سے کچھ فارسیوں نے پوچھا کہ اگر ہم نماز شروع کریں اور یہ کہیں خدا بزرگ است, تو اس کی اجازت ہے؟ منع کر دیا, نہیں ہے. اس کی لاجک کیا ہے؟ جب عبادت خدا کی کرنی ہے, مضمون بھی وہی بیان کرنا ہے, چلے قرآن کی تو اجازت دے دیں آپ, قرآن تو عربی میں پڑھ لیں, لیکن آگے پیچھے جو تسبیحات ہیں جو غیر قرآن ہیں اس میں خشوع کے لیے تو دے دیا جائے. علماء نے فرمایا یہ صرف نسبت اور لحاظ مصطفیٰ ہے اور کچھ نہیں. تو کلمہ پڑھ لیا, ہاں, فرمایا منتقل تم نے وہاں ہونا ہے. تو قرآن کو بھی عربی میں, کیونکہ اللہ تو لب و لہجے اور زبانوں سے پاک ہے, تو یہ علماء نے لکھا, علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑی پیاری بات لکھی اسی قرآن میں, فرمایا قرآن عربی میں اس لیے اترا کہ مصطفیٰ عربی ہے, نمازیں عربیوں میں اس لیے ہوئی کہ مصطفیٰ عربی ہیں. تو فرمایا عبادتوں کا بھی جو ذوق رکھا ہے اس میں قانون قدرت کو سمجھیے, اس میں بھی لحاظ ذات مصطفیٰ ہے, لحاظ ذات مصطفیٰ. اسی طرح ہر بچہ کسی نہ کسی برادری اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے, لیکن جس خاندان میں حضور جلوگر ہوئے اور جن پاکیزہ پشتوں میں آپ کے آبا و اجداد کے پشتوں میں حضور کا نور رہا اور جن پاک باز خواتین کے رحموں میں حضور کا نور منتقل ہوا, تو آپ کے لحاظ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے روئے زمین کے خاندانوں کو ان کے جوتے کے نیچے کر دیا. اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے, ذرا سنیے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں دنیا حسین سے محبت کرتی ہے رضی اللہ, امام حسن سے کیوں محبت کرتی اتنی. اور سرکار نے فرمایا یہ تمہارے ایمان میں داخل ہے, تمہارے بولیے ایمان میں داخل ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اولاد تمہاری بھی اور اولاد میری بھی ہے, لیکن جس طرح نماز میں میرا لحاظ ہے, نماز میں میرا لحاظ ہے, اسی وجہ سے میری اولاد پر تم درود پڑھتے ہو, اس لیے تمہاری زبانیں کچھ بھی ہوں تم میری زبان کی پاس رکھتے ہو. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ تم عربی میں قرآن کیوں پڑھتے ہو, عربی میں نمازیں کیوں پڑھتے ہو, تسبیح کیوں پڑھتے ہو, کہ عبادت تو خدا کی کرتے رہو اور لحاظ میرا یاد رہے, لحاظ جو ہے وہ میری ذات کا یاد رہے کہ میرا رشتہ تم سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. اور جہاں میرے لحاظ کو تم نے بھلا دیا تو کئی لوگ نماز پڑھیں گے لیکن ان کی نمازیں مقبول نہیں ہوں گی, نمازیں ان کی مقبول ہوگی کہ عبادت خدا کی ہو اور اس کی نسبت میں لحاظ ذات مصطفیٰ کریم کا ہو. اب دیکھیں بچے ہمارے بھی ہیں میرے دوستو, الحمدللہ آپ کے بچوں کو زندہ سلامت رکھے, لیکن حضور نے یہ قاعدہ بنایا کہ تم میرا کلمہ پڑھتے ہو, کہاں کہ مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو کیونکہ اس کے بغیر تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے, کہاں تو کہ محبت کے فلسفے کو تم جانتے ہو, کہا کیا کہ محبت کا فلسفہ یہ ہے جس سے آپ پیار کر رہے ہیں اس کے لیے جب تک خود سپردگی نہیں آئے گی تو اس کو محبت نہیں کہتے, جس سے آپ پیار کر رہے ہیں, جس سے آپ پیار کر رہے ہیں جس کو جو آپ کا محبوب ہے, پھر آپ کے نزدیک کوئی چیز اچھی ہو وہ اس کے نزدیک اچھی نہ ہو اور مزاج میں فرق آ جائے تو یہ محبت نہیں. جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس میں خود سپردگی ہوتی ہے, یعنی ابھی آپ کی کوئی پسند نہیں ہے اور آپ کی کوئی ناراضگی نہیں, اس کی جو پسند ہے وہ آپ کی پسند ہے, اس کی جو ناراضگی ہے وہ آپ کی ناراضگی ہے, جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ کبھی مزاج برقرار رہیں تو یہ محبت تام نہیں ہے, یہ محبت تام نہیں ہے. محبت کامل جب ہوتی ہے جب محب فنا ہو جاتا ہے اور رنگ محبوب کا چڑھ جاتا ہے. اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اے لوگوں تمہارے باپ, سورۃ توبہ میں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارا جمع کیا ہو مال, تمہاری تجارت کے وہ سامان جس کے ضائع ہونے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے, اگر یہ تمام چیزوں کی محبت, اللہ اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ پر غالب آ گئی تو پھر فتربصوا, پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے گا. یہی مزاج آپ اپنے بچے سے پیار کریں تو حسن اخلاق ہیں لیکن داخل ایمان نہیں ہے. آپ اگر اپنے بچے کو تھپڑ مار دیں تو آپ کے ایمان پر کوئی بات نہیں آتی, لیکن سیدوں کو ترشی نظر سے دیکھ لیں تو گیا ایمان. یہ کیا ہے؟ لحاظ ذات مصطفیٰ. بولی سن. اور اس پر ابن حبان نے, جو ان کی کتاب بخاری کی طرح صحیح ہے, یہ محدثین کی اصطلاح ہوتی ہے جہاں وہ اپنے اعتبار سے صحیح لکھتے ہیں تو ان کا اہتمام ہوتا ہے کہ صحیح روایتیں لیں گے, جس طرح امام بخاری کے الجامع صحیح ہے اس طرح امام ابن حبان کی صحیح ہے, جیسے صحیح ابن خزیمہ ہے تو صحیح ابن حبان کے اندر حضرت امام ابن حبان نے روایت نقل کی ہے, فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ, تم میں وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ, میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں من نفسہ اس کی ذات سے زیادہ. اور آگے حضور نے فرمایا وہ تکون عطرتی, اور ہو جائے میری اولاد احب الیہ من عطرتہ, اس کی اپنی اولاد سے زیادہ عزیز. یعنی آپ اگر اپنے بچے سے پیار کریں تو یہ محض حسن اخلاق ہے, اور اگر سرکار کے خانوادے سے پیار کریں تو حسن اخلاق بھی اور ایمان بھی ہے. یعنی اب آپ کی اولاد کی آپ کے ساتھ شفقت اور تعلق جو ہے وہ حسن اخلاق ہیں, اس میں اگر آپ نے کمی کر دی اور اس میں کبھی بچے کو ڈانٹ بھی لیا, اپنے بچے کے لیے دل میں برائی بھی رکھ لی تو کچھ نہیں ہوگا، صرف وہ حسن اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے، لیکن اگر یہ خانوادہ رسول کے لیے عمل ہوا تو نمازی بھی گئی، روزہ بھی گئی، بندہ ایمان سے فارغ ہو گیا. یہ کیوں رکھا گیا کنیکشن؟ ایک ذات مصطفیٰ کی مرکزیت کے لیے کہ تم اس کو محبوب اور ان کی ذات کو محبوب سمجھو. اور ایمان جب کامل ہوگا کہ خدا کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ذات مصطفیٰ سے جاتا ہے. تو اب حضور کی جتنی بھی نسبتیں اور جہتیں ہیں ان کا ادب اور ان کا لحاظ، اب اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صدیق اکبر اتنا پیار کیوں کرتے تھے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سارے سرکار فاروق اعظم نے اتنا لاڑ اور پیار کیوں کیا حسنین سے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے اتنا پیار کیوں کیا. اور آپ دیکھیے امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اپنے فتاوے کے اندر، اور اہل سنت کے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت داخل ایمان ہے، بلکہ کہتے ہیں فرائض ایمان ہے، اصل ایمان ہے. آگے جملہ لکھتے ہیں مروان بن حکم فعلیہ لعنت اللہ، مروان بن حکم فعلیہ لعنت اللہ، مروان بن حکم جو ہے خدا کی لعنت ہو اس پر. یہ گالی دینے والی شخصیت نہیں ہے، اہل سنت کا امام ہے یہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اپنے فتاوی میں اس چیز کو لکھتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اہل بیت کی کو اذیت دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید کا سب سے پہلا پیغام مدینہ کے اندر لانے والا مروان تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب گورنر مدینہ نے حضرت ابن عمر یا ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کو بلایا، یہ ساری تاریخوں کے اندر ہے، تو اس وقت بند کمرے کے اندر گورنر مدینہ نے حضرت امام حسین سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے یہ بات کی کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں. انہوں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کب انتقال کر گئے؟ انہوں نے خبر دیجیے فلاں وقت انتقال کر گئے. کہا اچھا، تو کہا اب کیا معاملہ ہے؟ تو کہا یزید کی بیعت، یزید کی. آپ نے اس گورنر کو کہا تجھے پتا ہے تو کس سے باتیں کر رہا ہے، تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ ایک زانی اور شرابی اور بدکار. اور یہ ان لوگوں نے لکھا ہے جن کے آج کے لوگ ترجمانی کر رہے ہیں، آج کے لوگ ترجمانی کر رہے ہیں کہ جناب وہ نیک تھا. انہی کے بزرگوں نے، یہ آگے چل کے میں کہوں گا، انہی کے لوگوں نے لکھا کہ یزید شرابی پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ نمازیں چھوڑتا تھا، یہ اس کے اندر عادت تھی. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ بیعت کا مسئلہ اللہ کے لیے ہے. اگر تم سمجھو کہ میں جناب الجھوں اس کے اندر تم سے بحث کروں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تم ایسا کرو کہ ممبر پر آؤ اور ساری عوام کو جمع کرو اور یزید کی بیعت کی بات وہاں پر کرو. اس نے کہا نہیں. اب مروان پیچھے کھڑا ہوا ہے، گورنر کے پیچھے مروان کھڑا تھا، اور مروان پیچھے یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھ اس کو جانے نہیں دینا، ان کو پکڑ کر رکھو. اور یہ تاریخ میں آپ اکثر جملہ بول سنتے ہیں کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی کہ جن کی گھٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمائی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور ان کے والد جو ہیں حضرت زبیر بن عوام ہیں. اور یہ عبداللہ بن زبیر وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی لاج رکھی مدینے میں، کہ جب آٹھ مہینے تک ہجرت ہو گئی، آٹھ مہینے تک مسلمانوں کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں کی عورتوں پر جادو کر دیا ہے، اب ان کے گھر کوئی اولاد نرینہ نہیں ہو سکتی. تو سب جو بچہ مدینے میں پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. سرکار کو اتنی خوشی ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا اپنے نواسے کو لے کر آؤ. وہ نواسا لایا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے کو حضور نے اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر اپنا لوحہ دہن داخل فرمایا. تو اتنا جلل قدر امام. اگر یزید ٹھیک تھا اور امام حسین الاعیاذ باللہ الاعیاذ باللہ الاعیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، اگر وہ غلط تھے تو ان کے بعد وہی کام عبداللہ بن زبیر نے یزید کے خلاف کیوں کیا؟ یعنی کربلا میں امام حسین شہید ہوئے اور مکے کے اندر عبداللہ بن زبیر نے یزید کے خلاف بیعت لینا شروع کی تھی، اور مکہ کا پورا علاقہ حضرت حسین کے خون کے بدلے کے لیے اور یزید کے خلاف کھڑا ہو گیا. اور آپ دور نہ جائیں، تاریخوں میں نہ پڑھیں، بخاری کتاب الحج اٹھا لیں، بخاری کتاب الحج اٹھا لیں. بخاری کتاب الحج میں لکھا ہے کہ یزید نے پورا لشکر بھیجا مکہ عبداللہ بن زبیر کے پاس. میں نے کہا سنو ناسبیوں، سیدوں کے بے ادبوں سنو، اگر حسین کا بیٹا تھا تو عبداللہ بن زبیر تو ابو بکر کے نواسے تھے نا. اب میں پوچھتا ہوں اگر وہاں پر ہاشمی یا جناب علی کا بیٹا اور ابو بکر کے نواسے والا جھگڑا اگر ہوتا تو پھر لوگ کہتے چلو ٹھیک ہے حسین جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو گیا، اب بات ختم، اب یزید کی بیعت کر لیں. لیکن آپ اہل سنت کی صحیح احادیث اٹھا کر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن زبیر نے حرم خدا کے اندر اعلان کیا کہ حسین ابن علی کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے، لہذا یزید نہ پہلے خلیفہ تھا نہ اب خلیفہ ہے، اب آؤ رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کون کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حسین ابن علی نے غلطی کی تھی، تو میں نے کہا عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں آپ، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب خلافت سنواری پورے مکہ نے آپ کی بیعت کی. آپ مدینہ شریف کی طرف آئے، مسند دارمی اٹھا کر دیکھیں آپ، مسند دارمی حدیث پاک کی وہ مستند کتاب ہے کہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوے میں لکھا کہ جس طرح امام بخاری حدیث میں لاسانی امام ہے اسی طرح امام دارمی ان کے ہم پلہ امام ہے. ابن تیمیہ کے فتاوے میں نشان لگایا ہوا ہے کہ امام دارمی کو ابن تیمیہ امام مسلم سے بڑا محدث مانتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ، میں ایک کے پیچھے ایک گرہ لگا رہا ہوں تاکہ ٹکا کر نشانے پر لگے. کچی بات کرنے کے عادی نہیں ہے ہم، راتوں کو جاگتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر. جب محبت رکھتے ہیں تو دشمن کے لیے بات بھی پکی رکھتے ہیں، اور اتنے زور سے کچی بات نہیں کرتے، ایک حوالہ دے کر بھاگ نہیں جاتے کہ صفحہ نمبر کیا تھا جلد نمبر کیا تھا. ہم ٹکا کر ہر تک پہنچاتے ہیں اور پھر کہتے جاؤ تحقیق کرو، وہی ہوگا جو حسین کی عظمت لکھی ہوئی ہے. اب سنیے میری بات، مسند دارمی، مسند دارمی، امام دارمی یہ امام بخاری کے ہم پلہ ہیں. ابن تیمیہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ امام مسلم امام ترمذی کے نیچے محدثین میں سے، حالانکہ بعد میں آئے، لیکن دارمی جو ہے بخاری کے ہم پلہ ہے. امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی جو حدیث شریف کا مقدس مجموعہ ہے، دو جلدوں میں کراچی سے چھپا ہے، ایک جلد سے بیروت میں چھپا ہے، مسند دارمی، مسند دارمی میں آپ دیکھیے پورا باب موجود ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے مکہ میں بیعت لی یزید کے خلاف، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے امام برحق کے خلاف خروج کیا تھا. میں نے کہا امام برحق کون؟ امام برحق کون؟ امام برحق جس کی راتیں شراب میں گزرتی تھی وہ امام برحق، جو یہودیوں کا تھا وہ امام برحق. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، آپ یزید بن معاویہ کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیے، نیٹ کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب تو موبائل بھی عام ہے، آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور تاریخ ابن کثیر جو ان کا قرآن ہے اس میں یزید بن معاویہ کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیں، اس میں واضح طور پر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید شراب پیتا تھا. یزید، میں ایک جملہ یہاں کرتا کہا کرتا ہوں کہ ہمارا امام اگر شراب خانے کے قریب سے گزر جائے تو ہمارے چھوٹی سی مسجد کا امام نہیں بن سکتا، لوگوں کو شک ہو جاتا ہے. تو جو شرابوں کے ڈرم پیتا ہو وہ امت کا امام ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیے ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے کہ یزید شراب پیتا تھا. مجھے بتائیے شرابی مسلح کا امام نہیں ہو سکتا تو امت کا ہو سکتا ہے؟ بولیے آپ، ہو سکتا ہے. تو اگر اسی لیے امام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، مسلم دارمی موجود ہے، جب مکہ میں آپ کی بیعت ہو گئی تو مدینہ شریف میں آپ نے اپنے نمائندے بھیجے اور اہل مدینہ نے یزید کے مقابلے پر، میں نے حدیث شریف کا حوالہ دیا، اہل مدینہ نے یزید کے مقابلے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت لی. اور وہاں جب یزید کو دمشق میں خبر ہوئی کہ جناب مدینہ بھی جو ہے کہ وہ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں آ گیا، مکہ بھی آ گیا، اور عبداللہ بن زبیر نے پوری تیاری کی تھی کہ یزید کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اس نے جو 72 تنوں کا حال کیا اور ان مسافروں کا جو حال کیا، حسین ابن علی کو جو شمر نے اور ابن زیاد نے جو شبخون مارا، اور یہ ساری اجازتیں پیچھے سے یزید کی تھی. اور یہ ملا علی قاری نے خود لکھا ہے فقہ اکبر کے اندر، اور ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یزید خوش ہوا اور یزید نے کہا کہ جو بدر میں میرا دادا مارا گیا تھا نا، آج حسین کو مار کر ہم نے بدلہ لے لیا ہے. یہ اس کے اشعار موجود ہیں، کس طریقے سے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا ہماری برادری بھی پھر رسول اللہ کی برادری ہے. جو حسین کی سلامتی کو اور اس کے فیصلے پر اعتراض کرے گا تو میں کہتا ہوں ہزار عزت والے حسین کے غلاموں کے قدموں پر قربان ہے، تم تو کہیں نظر نہیں آتا. اب توجہ رکھیے آپ، مدینہ شریف میں بھی جب حکومت جم گئی تو اس نے ایک لشکر بھیجا, بہت بڑا لشکر, اور مسند دارمی میں موجود ہے, اس لشکر نے سب سے پہلا حملہ مدینے میں کیا. سب سے پہلا حملہ, میں نے کہا عثمان غنی تھے جنہوں نے جان دے دی لیکن مدینے میں تلواریں لڑنے نہیں دی. جو خلیفہ برحق ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے. یزید نے لشکر بھیجا اور تین دن, اب لشکر نے کہا مدینے میں کیسے جائیں گے, یعنی جو لشکر تھا وہ بھی تھوڑا اس سے باغی ہوا, اور اس نے کہا ہم کیسے جائیں گے شہر رسول میں, کیسے ماریں گے لوگوں کو. تو یزید کی طرف سے اعلان ہوا کہ جتنا مال آئے سب تمہارا, جاؤ مدینے میں جتنا تم لوٹو گے وہ سب تمہارا. معاذ اللہ مدینے پاک کی جو عورت تمہارے ہاتھ لگے جو تم کرو گے وہ سب کی اجازت ہے. بڑی اللہ حول ولا قوت الا باللہ. یہ سکہ روایت میں ہے کہ تین دن تک اس نے مدینے کو مباح کیا. تین دن تک مباح سے مراد ہے کہ جو آئے جو کرو کچھ نہیں پوچھوں گا. اور علماء نے لکھا کہ جناب 400 سے زیادہ, اور ایک روایت تو 10,000 کی بھی ملتی ہے, کہ 10,000 سے زیادہ خواتین ان کے ظلم کا شکار ہوئی, اور 1,000 خواتینوں نے کنویں میں ڈوب کر جان دی. توجہ رکھیے اس بات کے اوپر, یہ آپ کو کہنا پڑے گا, آپ حسین کو سننے آئے ہیں. میں نے اگر آپ حسین کو سننے آئے تو دین اتنا آسان تو نہیں ہے, ان چیزوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا. کیا کہا حضرت اقبال نے کہ ستیرہ کار رہا ہے ازل تا امروز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی تک. یہ تو رہا ہے, حق و باطل کے ذریعے دین پہچانا جائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ مدینے کے اندر وہ فوج داخل ہوئی, یہ تاریخی پہلو نہیں, یہ حدیث پاک کے اندر داخل ہوئی, اور ظلم یہ ہوا. اللہ اکبر. ایسے محبت کرنے والے مسلمانوں, اے ریاض الجنہ سے چمٹ کر اپنی آرزو نکالنے والے, اے عقیدت مند مسلمانوں, اے شہر رسول اور خانہ کعبہ کی تمناؤں میں اپنا مال جمع کر کے اس دہلیز پر حاضری دینے کا شوق رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں, میں آپ سے کہتا ہوں, سنن دارمی کے اندر ہے کہ جب فوج داخل ہوئی تو فوج نے مدینے کو رون دیا, اور اس حدیث کی کتاب سنن دارمی کے اندر موجود ہے کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے گھس گئے. حسین ابن علی پر تبرہ کرتے تو یہاں کیوں نہیں بولتے تم ہے؟ فوج مسجد نبوی کے اندر گھسی, اور اس وقت ایک بہت بڑے امام اور صحابہ کی یاد, حضرت سعید بن مسیب, یہ تابعی ہیں اور حرم شریف کے امام تھے, یہ حرم شریف کے خطیب تھے, حرم شریف کے خطیب اور استاد تھے. یہ بتاؤں کتنے غیرت مند تھے, جن کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. سعید بن مسیب اجلہ تابعین میں سے تھے, نہ کبھی خلیفہ کے پاس جاتے تھے نہ کسی خلیفہ کی مراعات لیتے تھے. خلیفہ وقت نے آپ کو خط لکھا کہ مجھ سے آپ سے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے اگر آپ دربار میں آئے. فرمائے یہ میرے مصطفیٰ کے علم کی توہین ہے کہ میں چل کر تیرے بنگلے پر آؤں, تمہیں جو پوچھنا ہے تو مسجد نبوی میں آ کے پوچھ لو. ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا نہیں ہوتی, ایمان ہوتا ہے. دنیا ان کے پاس نہیں ہوتی, ایمان ہوتا ہے. علم ان پر رنگ لے آتا ہے تو ان کے پاس غیرت ہوتی ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, ان کے دادا کا نام تھا حرب, ان کے دادا کا نام تھا حرب. وہ حضور کے پاس گئے تھے, یہ خود ایک واقعہ سناتے ہیں, بخاری میں بھی ہے, وہ واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے دادا جب حضور کے پاس گئے تو سرکار نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, حرب. سرکار نے فرمایا نہیں, ان کا نام تھا حزن. کیا نام تھا؟ جب وہ گئے تو پوچھا کہ تمہارا نام کیا, کہ یہ نام ہے. سرکار نے فرمایا یہ نام تو اچھا نہیں ہے, تو بڑا عجیب سا نام ہے, نام تبدیل کرو. تو انہوں نے کہا حضور آپ کا یہ حکم ہے یا آپ ایسی محبت میں فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں, شرعی حکم نہیں ہے, ایسی میں تمہاری طبیعت پہ کہہ رہا ہوں. تو کہنے کہ حضور میرے باپ نے بڑی پسند سے رکھا تھا, میں کیسے اس کو ہٹاؤں؟ سرکار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, جاؤ. تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کاش میرا دادا حضور کی بات مان جاتا اور نام تبدیل کرتا, کہا وہ غم اس کے نام کی وجہ سے ہمارے خاندان میں چل پڑا ہے. تو ناموں کی تاثیر دیکھیے, وہ غم جو ہے. تو یہ حضرت سعید بن مسیب ہیں جو تابعی ہیں, یہ کہتے ہیں جب یزید کی فوج مسجد نبوی میں داخل ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی جان بچا رہا تھا کہ یہ ظالم, کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ سارے مدینے نے بیعت کر لی ہے, اب تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی, یزید بن معاویہ کی بیعت کرو, جو کہتا نہیں تو گردن مارو. جو آج ہو رہا ہے نا پوری دنیا کے اندر, وہ وہی فلسفہ آپ دیکھیے. یزید بن معاویہ کو مانتے ہو؟ نہیں, گردن مارو. تو کہتے ہیں لوگ بھاگنے لگے اور بھاگ کر اپنی جانیں بچانے لگے, کئی ہزار لوگ مار دیے گئے مسجد نبوی شریف میں. اور وہ مسجد مبارکہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا راستہ اور میرے منبر سے لے کر میرے گھر کا راستہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس ریاض الجنہ میں گھوڑے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس منبر جس پر آقا تشریف فرما ہے، جس پر صحابہ بھی بیٹھتے تو سنبھل کر بیٹھتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا منبر ہے، اور وہ منبر شریف جس کے نیچے حضور نے کوثر کی بشارت دی ہے، وہ منبر شریف کے جس کے ساتھ استوانہ حنانہ لگا ہوا ہے، وہ منبر شریف جس کے ساتھ حضور کی سرین مبارک لگتی تھی، یزید پلید کی فوج اندر داخل ہوئی، اور میرے دوستو علیہ باللہ یہ حدیث شریف میں موجود سنن دارمی کے اندر کہ منبر کے جو یہ نشانات ہیں نا، یہ مینار نما بنے ہوئے لکڑی کے، یہاں پر انہوں نے گھوڑوں کی رسیاں باندھی، یعنی جب احترام گیا تو کیا دین رہا، لیکن نماز انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی، مسجد نبوی میں نہیں نماز پڑھتے تھے، باہر جا کے شہر میں نماز پڑھتے، اس لیے کہ ریاض الجنہ خراب ہو گیا، کیسے، کیونکہ جب اتنے گھوڑے باندھ دیے تو انہوں نے پیشاب کرنا شروع کیا۔ تو سنن دارمی کے اندر حضرت سعید بن مسیب تابعی بیان کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ گھوڑوں کی لیج سے بھر گیا تھا، اور آپ کہتے ہیں میں بھاگا، آپ کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ کا اس وقت کیا حال تھا، کہنے لگے میں بھاگ کر رسول اللہ کے قبر والے حجرے میں گھس گیا، کیونکہ لکڑی سے بنا ہوا وہ حجرہ جو تھا اس میں اندر گیا، اور پھر وہ مبارک جملے آپ وہ حدیث کی کتاب میں موجود ہیں، فرمایا کہ اندر تو اندھیرا بظاہر تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ باہر ظہر کی نماز کا وقت ہے یا عصر کی نماز کا وقت ہے یا فجر کی نماز کا وقت ہے یا مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ کہتے ہیں بغیر کھائے پیے میں 3 دن تک حضور کی قبر شریف کے حجرے کے اندر تھا، مجھے قبر سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی۔ یہ مبارک روایت آج بھی سنن دارمی حدیث شریف کی کتاب میں موجود ہے، قبر شریف سے مجھے روایت اذان کی بھی آواز آتی تھی اور مجھے اقامت کی بھی آواز آتی تھی، کہتے ہیں اس آواز ہی سے میرا پیٹ بھی سیر ہو جاتا تھا اور میری طبیعت بھی سیر ہو جاتی تھی۔ یہ حضرت سعید بن مسیب کا یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے آپ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر پر بخاری کتاب الحج میں ہے، یہاں پر انہوں نے لوگوں کو مارنے کے بعد یہ مدینے مکے آئے، جب وہ لشکر مکہ آیا تو بخاری کتاب الحج اٹھا کر دیکھیں کہ جبل ابی قبیس پر وہ کھڑا ہو گیا اور وہاں پر اس نے منجنیق لگائی، یعنی پتھر مارنے کی جو مشین ہوتی تھی، جو گولا پھینکتی تھی، آگ کے گولے پھینکتی تھی، وہ منجنیق لگ گئی کہاں پر، جبل ابی قبیس پر۔ اب اس پہاڑ کے اوپر جب منجنیق لگ گئی اور وہاں سے جب سنگباری کی گئی تو بخاری کے اندر موجود ہے کہ کعبے کے خلاف میں آگ لگ گئی، کعبے کے خلاف میں آگ لگ گئی، شغاف پڑ گیا، کعبے کی عمارت چاروں طرف سے گر گئی۔ کون کر رہا تھا؟ یزیدی فوج کر رہی تھی۔ اس کو آپ کی یونیورسٹی کی تاریخوں میں واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کے ساتھ لڑائی کی، اور اسی جنگ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ واقعی میں حق اور باطل کا مارکہ تھا، نہیں سمجھے آپ، یہ واقعی میں حق اور باطل کا مارکہ تھا۔ یہ کو دیکھ کر آپ، ان کے پاس تو کوئی روایت نہیں سوائے جھوٹ کے، یہاں پر تو اہل سنت کے پاس حقائق موجود ہیں، یہ واقعی میں حق و باطل کا مارکہ تھا، اور اس وقت یزید اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا تھا، اور امام حسین گھر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اگر آپ بیٹھ جاتے تو آگے دین کی تمیز کیسی واضح ہوتی۔ تو یہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے، اور یہ اصول کے عین مطابق ہے کہ وہ حق اور باطل کا مارکہ تھا۔ میں اب گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس پر ایک دو مبارک حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد جو میرا درس ہے اس میں ابن تیمیہ کی گستاخیاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ کسی نے ابن تیمیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت امام حسین کو جب شہید کیا تو کچھ ایسے عاشق تھے، ایک درخت ہوتا ہے اس کو عربی میں طرفہ کہتے ہیں، تو امام حسین کو جب شہید کیا گیا علیہ عزب اللہ تو اس درخت کے اوپر آپ کے خون کے چھینٹے گرے تھے۔ تو اس دور میں گیس تو تھا نہیں، سمجھ رہے میری بات، اب لکڑیاں جلا کر ہی جو ہے وہ کھانا بنایا جاتا تھا، تو ان جو اہل بیت کے عاشق تھے نا، انہوں نے کہا جناب بھوکے مر جائیں گے لیکن طرفہ کے درخت سے کبھی آگ نہیں جلائیں گے۔ یہ ایک نسبت تھی، طرفہ کے درخت تھے، ہم گھروں میں آگ نہیں جلائیں گے، اگر مزاج لگے تو آئیے گا، قرآن و سنت سے انشاءاللہ ان کی منہ گرائیں گے اور بتائیں گے جو کیا گیا ہے اس کے لیے عشق ضروری ہے، اور تم میں عشق نہیں ہے اس بات کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم حضور کا مزاج بتائیں گے کہ اگر جس نے اس درخت کا بھی احترام کیا، وہ تو نفس سے درخت کو گرانے کی بات، لیکن جو عاشق لوگ تھے نا وہ کیا کرتے تھے، اس کی نسل کے جتنے درخت تھے، یعنی حضرت امام حسین کا خون جو اڑ کر علیہ باللہ جب شمر آپ کے سینے پر چڑھا علیہ باللہ، اور شمر ملعون نے اپنے خنجر سے آپ کی گردن کو کاٹا اور سینہ آپ کے سر مبارک کو اس نے اٹھا کر ہلایا تو خون کے قطرے قریب کے درختوں پر پڑے اور پھر آپ کا سر مبارک آپ کے سینے پر رکھ دیا. یہ ظلم ہوا ہے, یہ ظلم ہے. اس پر جو خوش ہو اس پر خدا کی لعنت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اگر حسین پیاس سے بلکیں تو سرکار کہیں فاطمہ اس کو رلانا نہیں, کیونکہ یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. مجھے بتائیے جب حضرت حسین کا سر کاٹا ہوگا تو رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی. اور قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخر میں بھی لعنت ہے. کہتے ہیں شر ہوتے ہیں, تو میں نے کہا تو مسلمان ہے تو اپنے تقاضے سے عمل کر. کہا دس محرم کو مناتا, تو میں نے کہا تو مسلمان ہے تو عمل کر. تیرے نزدیک دین کیا, کہ تیری کتابوں میں وہ نہیں ہے؟ اہل بیت کو کے گھر کی جاگیر ہے. اہل بیت تو نجات کے سمندر, طوفان کے سمندر کے اندر نجات کی کشتی ہے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے کہ جو کشتی میں بیٹھا اور ستاروں سے ہدایت لی وہ راہ منزل پر پہنچ گیا. تو اہل بیت تو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہم کیوں اس چیز کو چھوڑیں؟ اور میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ موجود ہے, اور میں اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ اہل بیت پر گویا کہ شب خون مارا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ جو ان کو رلائے گا اس نے مجھے تکلیف دی ہے. یہ کہتے ہیں یہ کیوں؟ میں نے کہا حضور نے اپنے بچوں کی محبت سکھائی. کہا کیوں؟ میں نے کہا ان کا دین ہے, وہ جس کی محبت سکھائیں گے دین ہوگا. وہ تو محبت اپنے بچوں کو آگے کیوں کیا؟ میں نے کہا حضور نے کیا. کہا کیوں کیا؟ میں نے کہا تو مسلمان ہی نہیں ہے, اگر کیوں بولے گا تو کیوں بولے گا, تو مسلمان ہی نہیں ہے تو. اس لیے کہ مصطفیٰ جسے چاہے پسند فرمائے, اور خدا خود اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ خود یہ چاہتا ہے محبوب جس طرح تو سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے اس طرح تیرا خاندان بھی سب سے اعلیٰ رہے. یہ پاکیزگی کی دلیل جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ذکر کی ہے اس کی واضح مثال اس حوالے سے ذکر کی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اسے اپنی ذات سے زیادہ اعلیٰ نہ ہو جائے. فرمایا وہ اطرتی احب الی من اطرتی ہی, میری اولاد کی محبت یعنی تمہارا بیٹا اور خانوادہ رسول. اگر تم مومن ہو تو تمہارے اندر جذبات ہی آنے چاہیے. ایسی صحبت اختیار کرو, ایسی محفل اختیار کرو, ایسا مجمع اختیار کرو جہاں پر یہ کیفیت تمہارے اندر آئے کہ تم اپنی اولاد کو دیکھنا اتنا پسند نہ کرو جتنا تم خانوادہ رسول کو دیکھنا پسند کرو. یہی بات بخاری شریف میں میرے اور آپ کے بزرگ اور ہمارے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے. سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ واللہ اے علی سنیے اللہ کی قسم میں اپنی اولاد سے ہمدردی کرنے کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا خانوادہ رسول کے ساتھ ہمدردی کرنے کو پسند کرتا. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم نے جو فوج ترتیب دی اس سے پہلے رومیوں کی فوج تھی, رومن امپائر بڑی فوج تھی لیکن وہ تتر بتر تھی. فاروق اعظم نے جب 22 لاکھ مربع میل حکومت کی تو آپ نے فوج کو ترتیب دی, ہر اپنے سفیروں کو آپ نے کسرا کے پاس قیصر کے پاس ہر جگہ بھیجا جہاں جہاں لڑائی کے معاملات میں لوگوں کو فکر تھی, اور سب کے مشورے آپ نے جمع کیے اور جمع دے کر پھر آپ نے ایک اسلامی فوج تیار کی. اور وہ پڑھنے جیسی چیز ہے, وہ کسی نے کہا کہ آپ کیا شبلی نعمانی کو پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ الفاروق. میں نے کہا شبلی کا کام ہی نہیں تھا فاروق اعظم پر لکھنا, کیونکہ فاروق اعظم پر وہ لکھ لے جس کے اندر ادب ہو اور عاشق ہو. مورخ کا کیا کام فاروق اعظم کے؟ فاروق اعظم پر لکھنا ہے تو پھر شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت لکھ سکتی ہے. فاروق اعظم پر لکھنے والی شخصیت شاہ عبدالعزیز جیسی شخصیت ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے عقیدے بھی سترے ہیں, علم بھی ہیں, اور اس علم کے اوپر عشق کی جب رنگ چڑھتا ہے تو بندہ عاشق رسول بن جاتا ہے. فاروق اعظم کے لیے قرآن نہیں ہے, رسول اللہ کے قول نہیں ہے. لیکن سنیے ہمارے سارے اسلاف اور بزرگ, چاہے دہلی کے سرزمین کے ہمارے اسلاف ہوں, چاہے بدایون کی سرزمین کے اسلاف ہوں, کیونکہ جب تک پاکستان بنا نہیں تھا تو علم کے مرکز یہ تھے. نہیں سمجھا آپ؟ بریلی، بدایون، رامپور، سہارنپور، خیرآباد، یہ وہ مرکز ہے. یہاں کے علماء نے جب سرکار فاروق اعظم پر لکھا تو یہ جملے سب نے لکھے کہ آپ نے جب فوج ترتیب دی تو ایسا نظام بنایا کہ ہر سال تقریباً 30,000 فوج کا اضافہ ہوتا، پورا ایک نظام. اب جب فوج کے نظام کو ترتیب دیا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے نسبتوں کو بالا مقدم رکھا اور آپ نے پہلی تجویز یہ دی. اور اس سے پہلے جملہ میں آپ کو بتاؤں، بھائی فوج تو جب بنے جب مردم شماری ہو. پہلے ہم یہ تو معلوم کریں کہ 22 لاکھ مربع میل پر بچے کتنے، عورت کتنے، جوان کتنے. یہ فاروق اعظم نے مردم شماری نکالی کہ پہلے افراد کو گنا جائے. ٹیم آپ نے بنائی، ہزاروں کی تعداد میں ٹیم بنی جو گھر گھر جا کر جی آپ کے کتنے بچے ہیں، یہ کتنے ہیں. تو یہ پورا تاکہ ڈیٹا سامنے آئے، تاکہ ہم اپنی معاشی اور ہم اپنی تجارتی، ہم اپنی معاشرت، ہم اپنے دیگر سوشل کام جو کریں تو ہمارے پاس پتا تو چلے کہ ہمارے پاس رعایا کتنی ہے. یہ سارے کار فاروق اعظم کی دانائی آپ دیکھیں. اچھا، اب عرب کے اندر قبیلے 360 ہیں، تو اگر ایک قبیلے سے شروع کریں تو دوسرا وہ کہا دیکھو ہمارے قبیلے کا نام. اب کیسے شروع کریں، کس کے گھر سے شروع کریں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن بھی حضور کے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن آٹھویں پشت میں. کس میں؟ بولیے. سرکار کے آٹھویں پشت کے دادا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے بار بار ذکر کیا، ان کے ایک بیٹے مرہ ہیں، ایک تیم ہے، ایک ادی ہے. تو حضرت کعب کے ایک بیٹے ادی جو ہیں فاروق اعظم کے دادا ہیں، تیم جو ہیں حضرت صدیق اکبر کے دادا ہیں، اور مرہ جو ہیں وہ سرکار دو عالم کے دادا ہیں. تو یہ اس طرح یہ تینوں خلفاء کا سلسلہ جا کر اور حضرت عبد مناف کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا سلسلہ ملتا ہے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ حضرت مولا علی کا سلسلہ ملتا ہے. تو یہ چاروں خلفاء حضور کے خاندان کے ہیں. اب آپ سنیے، یہاں پر جو اختتامی جملے ہیں وہ بڑے قابل دید ہیں کہ فاروق اعظم نے جب یہ سارا سسٹم بنایا. اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت عبداللہ مسعود کی ایک نصیحت سنیے اور میں بھی اپنے دل کے ساتھ اور گرہ کے ساتھ باندھوں، آپ بھی باندھیے، کیونکہ بڑے فتنوں کا دور ہے. یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، قبر و حشر ہمارا ٹھکانہ ہے. تو ہم اس وقت عابر السبیل ہیں، راستہ کراس کر رہے ہیں، ہم اپنے ایک مسافری کی زندگی میں ہیں. تو صحیح ڈائریکشن کو سمجھنے کے لیے اس کو گرہ سے باندھیں. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ زندے سارے فتنے میں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زندے. تو پوچھا گیا حضور ہدایت کیسے ملے گی؟ کیا قبر والوں کو دیکھو، جو صالحین بہترین سلوشن ہے، جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں، جن کو تم نیک سمجھتے تھے، یقین کرتے تھے، دیکھو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. فاروق اعظم کا مزاج دیکھیں، اہل عرب ہے نا، سرکار کی اولاد میں سے، یعنی اجداد میں کی اولاد میں سے. تو جب بات ہوئی کہ جناب فوج کی تشکیل اور ترتیب کس طرح دی جائے، تو فاروق اعظم جب مشاورت سب کی لی، آپ نے مسجد نبوی شریف مشاورت ہو رہی تھی، فرمایا تم اتنے الجھ گئے. کہا حضور ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، اتنے 60 قبیلے کیا کریں. فرمایا میری تجویز اور حاتمی ایک تجویز، اور مجھے امید ہو تم اس بات کا انکار نہیں کرو گے، کیونکہ حضرت عمر ڈکٹیٹر تو نہیں تھے، مشورہ دیتے تھے، لیکن کہا مجھے امید ہے کہ جب میں بولوں گا تو تم انکار نہیں کرو گے. اور یہ علماء نے لکھا، فاروق اعظم کے مجلس سے مشاورت تھی، لیکن آپ کا علم اتنا غالب تھا کہ ہمیشہ آپ کی رائے پر فیصلہ ہوتا تھا. اللہ نے آپ کو صلاحیت اتنی دی تھی، اللہ نے فاروق اعظم کو کمالات اتنے دیے تھے کہ سیدنا علی اور فاروق اعظم، اور اکثر سیدنا علی نے آپ ہی کے مشورے کو قبول کر کے فتویٰ دیا ہے. ایک بات، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ دیکھو قبیلے سارے ہیں، اب کس کے نام سے شروع کریں؟ فاروق اعظم نے فرمایا سب سے پہلے حضور کے والدین کے نام سے شروع کریں، یہیں سے مردم شماری شروع ہوگی اور یہ شجرہ اوپر تک چلے گا. یعنی یہ سنو، حضرت عبداللہ ان کی شادی کس قبیلے میں ہوئی، ان کو پہلے جمع کرو. سیدہ آمینہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ان کے قبیلے اس کو پہلے جمع کرو. حضرت عبداللہ، پھر ان کے بھائی، ان کو جمع کرو. پھر اوپر آ جاؤ، حضرت عبد المطلب، حضرت مطلب کا نکاح کہاں پر ہوا تھا؟ تو پھر یثرب کی طرف چلے جاؤ، پھر وہ پورے خاندان. یعنی گریجولی حضور کے نسب سے اٹھایا. اگر حضور کے خاندان کو اہمیت نہ ہوتی تو فاروق اعظم کے مشورے کو لوگ قبول کیوں کرتے؟ اور جب مردم شماری ہو گئی، کیونکہ ایک سلوشن آ گیا، ایک فارمولا آ گیا سامنے، کہ بس اسی شجرے سے آپ نے لینا شروع کرنا ہے. یعنی حضرت عبداللہ، سیدہ آمینہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف، ٹھیک ہے، سیدنا قصی، سیدنا کلاب، سیدنا مرہ، سیدنا کعب. اب اس طریقے سے آپ اوپر چلتے چلے جائیں، اور اس کی جو شاخیں بنتی چلی جائے عرب کے قبائل میں، کیونکہ ایک ایک کی کئی کئی اولادیں اور کئی کئی اولادوں سے کئی قبیلے بن گئے ہیں، تو اس کو تم اس ترتیب کے ساتھ جمع کرو. تو جب پوری مردم شماری ہو گئی تو فوج کی ترتیب جب رکھی گئی تو آپ نے فرمایا میری دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مردم شماری تو ہو چکی ہے، لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ اہل بدر وہ سب سے پہلے مارکے میں گئے ہیں، تو سپاہی بنائے جائیں، نیچے لوگوں کو تیار کیا جائے، لیکن کمانڈ جو اوپر سطحوں کی جو بنتی ہے وہ کس کو دی جائے؟ فرما بدریوں کو دی جائے. یہ بھی نسبت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نسبت. فرما بدری سپاہی نہیں بنے گا، بدری اس کا کم کام ہوگا، زیادہ ذہنیت کا کام ہوگا، زیادہ تجربے کا کام ہوگا. وہ کمانڈ جس طرح تبدیل ہوگی، جس طرح ان کے درجہ بندیاں ہوں گی، اس ترتیب سے بعد میں دیکھیں گے، لیکن بدری نیچے سطح پر نہیں ہوگا. اچھا اب بات چلی، ٹھیک ہے بدری نہیں ہوگا، بدری کے بعد کون؟ کہا جی احد والے. کہا احد کے بعد کون؟ کہا جی اشرم مبشرہ والے. کہا اشرم مبشرہ کے بعد کون؟ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ. کہا اس کے بعد کون؟ کہا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ. کہا اس کے بعد کون؟ کہا پھر یمن میں جو ایمان لائے وہ. کہا اس کے بعد کون؟ کہا اس کے بعد عراق میں جو ایمان لائے وہ. اب یہ پوری ترتیب فاروق اعظم نے تشکیل دی، اور تشکیل دینے کے بعد جب ان کی چھٹیوں کے بارے میں، ان کی رہائش کے بارے میں، ان کے آرام کے بارے میں، ان کی ضرورت اور بد اور معاملات کے حوالے جب طے ہو گئے، اب بات یہ آئی کہ اب ان میں تنخواہوں کی ترتیب اتنے دنوں پر کتنی ہوگی، تو اب اس پہ سارے صحابہ کی مشاورت ہوئی اور یہ طے پایا حضرت عمر سمیت سب نے کہ بھائی بدریوں کی تنخواہ جو ہے وہ 5,000 درہم ہوگی. اچھا جو عہد میں ہیں، جو عہد کے ہیں وہ کہا ان کی 4,500 ہوگی. کہا جو اشرا مبشرہ ہیں کہا جی ان کی 4,000 ہوگی. کہا جو قبل فتح مسلمان ہوئے ان کی کہا جی 3,500 ہوگی. جو بعد ہوئے کہا جی 3,000 ہوگی. کہا اس کے بعد جو یمنی ہیں تو فرمایا پھر ان کی 2,500 ہوگی. اس طرح 500,000 کر کے نیچے آیا. اور جب پوچھا گیا کہ جناب یہ تو ہو گیا، اب اس میں جو نوجوان لڑکے آ گئے ہیں ان کی ترتیب کیسی کی جائے گی؟ اب جب نوجوان صحابہ کی جو اولاد تھی ان کی ترتیب کے لیے فائل تیار ہوئی تو فاروق اعظم نے یہی جملہ دوبارہ دہرایا، فرما حسنین کو نیچے نہیں رکھا جائے گا، حسنین کو بدریوں کے ساتھ رکھا جائے گا. امام حسن کو بھی بدریوں کے ساتھ رکھا جائے گا، امام حسین کو بھی بدری کے ساتھ رکھا جائے گا. سوال کیا گیا کہ جناب ان کی تنخواہ کیا ہوگی؟ کہا ان کی تنخواہ بھی 5,000 درہم ہوگی. قریب میں آپ کا بیٹا کھڑا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، فاروق اعظم کا مزاج بھی تو آپ دیکھیں نا، جو اہل بیت کا سب سے بڑا عاشق ہیں ظالم اسی پر حملہ کرتے ہیں، تو یہ حملہ یہ بات بتاتا ہے کہ بات کچھ اور ہے. یعنی یہی فاروق اعظم جنہوں نے سب سے زیادہ پاس حضرات اہل بیت کا رکھا، تو ساتھ میں بیٹا کھڑا ہے عبداللہ ابن عمر، وہ آئے کہ لگے امیر المومنین ہونے کے رشتے سے ایک مسئلہ پوچھو. کہا پوچھو عبداللہ، کیا پوچھتے ہو؟ کہا حسین کون سی جنگ میں لڑے ہیں؟ بدر میں میں گیا تھا بدر میں لڑنے، آپ کا بیٹا ہوں، نام عبداللہ ہے، میری عمر 8-9 سال تھی، میں گیا جب بدر میں تو میں نے سرکار کے ساتھ آدھا سفر طے کیا، سرکار نے مجھے دیکھا یہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے، تو کہا حضور میں بھی لڑنے آ رہا ہوں. فاروق اعظم کا اخلاص دیکھیے، اولاد بھی شہادت کا جذبہ رکھتی ہے، 8-9 سال کا بچہ شہید ہونے کے تیار ہے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا اس کو بھیجو واپس. تو وہ کہتے ہیں وہ چھلانگے مارنے لگے، حضور دیکھیں میں یوں مار سکتا ہوں، یوں کر سکتا ہوں، اپنے کاندھے اچھالنے لگے. سرکار نے بہت مسکرایا، فرمایا ٹھیک ہے اس کے بعد کبھی شریک ہو جانا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو جاؤ. تو چند بچوں کو واپس کیا گیا، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے. انہوں نے باقاعدہ فاروق اعظم سے یہ کہا کہ میں تو بدر گیا تھا اور آدھے رستے سے حضور نے لوٹا دیا، حسن و حسین تو کبھی نہیں گئے. کہا لیکن میں احد میں گیا تھا اور احد میں سرکار کے ساتھ جم کر میں لڑا، اور سرکار نے مجھے دعائیں بھی دی، لیکن حسن حسین تو احد میں بھی نہیں تھے. میں خندق میں گیا، احزاب میں تھا، یہ بھی نہیں تھے. میں تبوک میں تھا، یہ بھی نہیں تھے. الغرض یہ امیر المومنین، سرکار کے جتنے غزوات دیکھ لیجئے، اس میں بدر چھوڑ کے سب میں میں تھا، حسنین کہیں نہیں تھے. عمر نے فرمایا لمبی تقریر کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ان کو 5,000 درہم، مجھے 4,500 درہم، مجھے بھی 5 دیا جائے. حضرت عمر نے کہا پیچھے ہٹ جا، پہلے حسین جیسا باپ لیا، حسین جیسی ماں لیا، ان جیسا نانا لیا، تیرے بھی 5,000 کر دوں گا. حالانکہ یہ بظاہر جو ترتیب قانونی ہے اس کے ذریعے نہیں ہوا، یہ سراسر عشق اور نسبت کے ذریعے ہوا. بولیے سبحان اللہ. تو اہل بیت سے محبت، اللہ میرے دوستو اہل بیت سے محبت یہ داخل ایمان ہے. حضرت عمر سے بڑا کوئی نمازی ہوگا؟ ہائے ہائے, ان کا نام لو گرمی میں کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جس کا دل فاروق اعظم سے خوش ہو جانا ہے سمجھو پکا مومن ہے. سبحان اللہ کو سبحان. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردا ہونا, سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یعنی میری تربیت نے اس کو یہ حال کر دیا ہے, اتنا نکھار دیا. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو حضرت عمر سے بغض رکھتے ہیں, پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے, کہ ایک دفعہ پھر اپنے مطالعے کو دوبارہ نیا کریں. اور جن کے پاس تم اہل بیت کے چکر میں پھنس گئے ہو, میں تمہیں ایک دفعہ پھر ایک دوست ہونے کی اس سے دعوت فکر دیتا ہوں. یا ہمارے پاس آ جاؤ, ہم دعوت بھی کریں گے دوستوں کی طرح ایک مجلس کرتے ہیں. میں حضرت عمر کا مقدمہ لڑنے تیار ہوں, میں تمہاری صرف تمہاری ہدایت کے لیے, کہ جو اہل بیت کا سب سے بڑا وفادار تھا, یہ کس نے تمہیں ان کا سب سے بڑا غدار بنا دیا؟ معاذ اللہ, یہ تو وہ شخصیت ہیں, اسوہ کافی کے اندر موجود ہے. میں نے بارہا آپ کے سامنے کہا یہ بارہ اماموں کا سلسلہ نہیں آیا, یہ بارہ اماموں کا سلسلہ فاروق اعظم کے ذریعے آیا ہے. سیدہ شہر بانو کو داخل شجرہ کرنے والے, اور سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا حسین کے عقد میں دینے والے فاروق اعظم تھے. حالانکہ وہ بڑی بیٹی تھی, حسن و جمال میں سب سے اعلیٰ تھی, اپنے بیٹے کے لیے نہیں. فرمایا یہ شہزادی ہے تو اس کا شوہر بھی شہزادہ ہوگا. فاروق اعظم جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو حسین کے مقابل میں شہزادہ نہیں کہتے, تو وہ کتنے پلیت ہیں جو یزید کو شہزادہ کہتے ہیں. یہ قیامت کے دن, قیامت کے دن کیا مجھے بتائیے یہ منہ دکھا سکیں گے فاروق اعظم کو؟ اللہ حب. اور یزید کہاں سے شہزادہ آیا؟ یزید کی حیثیت کیا تھی؟ سیدنا امیر معاویہ کو صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم قبول کرتے ہیں, ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں, پوری تقریر ہماری اس پر موجود ہے, لیکن یزید کی کیا نسبت؟ یزید کی کوئی نسبت حضرت امیر معاویہ سے نہیں ہے, جیسے کنان کی نسبت حضرت نوح سے نہیں ہے. کنان حضرت نوح کا سگا بیٹا ہے لیکن کافر تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا تیری اہل میں سے نہیں ہے, تیری اہل میں سے. اور شہزادہ تو بنو ہاشم میں ہوتے ہیں, شہزادے تو بنو ہاشم میں ہوتے ہیں, اور وہ شہزادہ جو صحابی رسول ہے. یزید کہاں سے صحابی آیا؟ یزید صحابی کیا؟ یزید کے والد صحابی ہیں, اور لوگ جو اس دور کے وہ صحابی ہیں. شمر, علماء نے لکھا شمر تابعین کی صف میں سے تھا, ابن زیاد تابعین کے دور میں سے تھا, یزید تابعین کے دور میں سے تھا, لیکن علماء نے فرمایا ان سے روایت نہیں لی جائے گی. یہ ابن حجر نے لکھا, فرمایا لیس بی اہل یروانو, تابعین کے دور میں ہونے سے, داڑھی رکھنے سے کوئی شریف نہیں ہوتا, کیونکہ اہل سنت کے نزدیک شرافت کی نسبت حسین سے محبت ہے. فرمایا لیس بی اہل یروانو, وہ شخص اس بات کا اہل ہی نہیں تھا کہ اس سے بات لی جائے. اب میں آخری کڑی یہاں پر جوڑ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں. ہمارے 150-200 سال پرانے بزرگ ہیں جن پر فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے, جن پر فرقہ واریت. ایک بہت پیارا سلوشن میں یہاں پر دے رہا ہوں, فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے میں آپ کی بات خدمت میں عرض کروں, میرا نام سید مظفر شاہ ہے, میں نے دارالعلوم امجدیہ سے پڑھا ہے. ہمارے دو شیخ ہیں حدیث میں, ایک حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بقیع میں آرام فرما رہے ہیں, ان سے ہم نے بخاری شریف کے ابتدائی 1 یا 1.5 پارے پڑھے ہیں. اس کے علاوہ دیگر منطق اور دیگر کتابیں ہم نے ان سے پڑھی ہیں. پھر پوری بخاری شریف ہم نے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث علامہ اسماعیل زیاد صاحب سے پڑھی ہے, دام برکاتہم العالیہ, جو اللہ رب العالمین ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر قائم رکھے. انہوں نے حدیث شریف پر عبد المصطفیٰ زری صاحب سے رحمت اللہ تعالی علیہ, جو پاکستان کی آئین جو ہے نا آپ کا 295C, اس کے تحت جو مسلمان کی تعریف ہے وہ علامہ زری صاحب کی طرف سے لکھوائی گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ مولوی بسکی تھا نا, مولوی کوسر نیازی صاحب, انہوں نے بٹو سے کہا یہ مولوی لڑ رہے ہیں 74 میں, ان سے پوچھو مسلمان کون ہے, یہ مسلمان کی تعریف نہیں کر سکتے. تو اس وقت محمود مولوی محمود وغیرہ یہ خاموش رہے, اور اس وقت علامہ زری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب بحر شریعت کے شہزادے ہیں, انہوں نے وہ تعریف کی, اور آج آئین پاکستان کے اندر جو مسلمان کی تعریف ہے یہ انہی کی طرف سے ہے. ایک بار تو وہ میرے استاد, دادا استاد ہیں ہمارے وہ, اور ان کے جو استاد ہیں سند کے اعتبار سے وہ ان کے والد گرامی ہیں, حضرت صدر الشریعہ یا پھر سرکار مفتی اعظم ہند نے ان کے ایک سند کے, اور ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت فاضل البریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور اعلیٰ حضرت کو جو ایک سند سے برس کر رہا ہوں, وہ تو درجنوں سندیں, جو اجازات المتنیہ کے اندر ساری بحث موجود ہے. ایک سند درج کرتا ہوں کہ علامہ حضور قبلہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی سند جا کر ملتی ہے شاہ رسول مہرروی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور شاہ آل رسول مہرروی رحمۃ اللہ علیہ کی سند جا کر جڑ جاتی ہے امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. دیوبندی علماء کی سند بھی شاہ اسحاق دہلوی سے جا کر رشید احمد گنگوہی شاہ اسحاق دہلوی اور پھر یہ اوپر جا کے شاہ عبدالعزیز صاحب سے جوڑتی ہے. غیر مقلد علماء کی سند بھی نذیر احمد دہلوی سے ہوتے ہوئے ایک دو واسطے کے بعد شاہ عبدالعزیز کے پاس جا کر جوڑتی ہے. یعنی یوں سمجھیے یہ پانچ انگلی جہاں کر جمع ہو جائے, ٹھیک ہے, اس طرح جمع ہوگا. اور اس جمع ہونے کے بعد پھر جو سیدھی لائن اوپر جا رہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ پانچ ان کے بعد پانچ بنتے ہیں, لیکن جب یہ جڑتے ہیں تو شاہ عبدالعزیز ہیں, اوپر پھر کوئی اختلاف نہیں. نہیں سمجھے آپ؟ یہ میں بہترین سولوشن اتنا کھل کر آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک یہاں سے چلا, ایک یہاں سے چلا, ایک یہاں سے چلا, ایک یہاں سے چلا. لوگ کہتے ہیں فرقہ واری ختم نہیں ہوتی, میں نے کہا کیوں نہیں ختم ہو سکتی, آپ مخلص بنے, ہم پہل کرنے تیار ہیں, ہم پہل کرنے تیار ہیں, کیوں نہیں ختم ہو سکتی. جو ہماری غلطی ہے ہمارے سامنے واضح کریں, ہم اسے رجوع کریں گے, جو آپ کی واضح کرے. لیکن اس کے لیے معیار کیا ہوگا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالحق محدث دہلوی, فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ. یہ سب سند ہے. جو عقائد کے مسئلے میں اختلاف ہو ان کی کتابیں موجود ہیں, وہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو اب میں نے آپ کے سامنے ایک سولوشن پیش کیا, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حل, ہر مکتبہ فکر کے حلقے کے اندر قدر سے دیکھنے جانے والی شخصیت, اور ہماری سندوں کا منتہا بر صغیر کے اندر, اور پھر وہیں سے سند اٹھ کر عرب میں جاتی ہے اور دربار مصطفیٰ تک پہنچتی ہے, ٹھیک ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ عاشورہ جب ہوتا ہے تو آپ کے وہاں کوئی مجلسیں ہوتی ہیں, محفلیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دس محرم کو لائٹیں بند کر دیتے ہیں, بس لائٹیں بند کر دیتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دہلی کے رہنے والے ہیں, ٹھیک ہے, اور دہلی کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں شیعوں کے گھر تھے, اور گنتی کے پانچ دس گھر اہل سنت کے تھے, اس میں سے ایک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا گھر تھا. یہ تھوڑا حال آپ دیکھیے کہ حضرت ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب جب وہ نماز پڑھانے جاتے تھے تو ان کے شاگرد تلواروں کے ساتھ ان کو لے کے جاتے کہ کبھی کوئی نہ کر دیں, تو یہ پوری فضا تھی. لیکن ان کے فتاوے کے اندر موجود ہے, ملفوظ میں نہیں, فتاوے موجود ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہاں فقیر کے گھر دو محفلیں ہوتی ہیں, بلکہ محفل چھوڑی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا بڑا پیارا, دو مجلسیں ہوتی ہیں. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ دو مجلسیں ہوتی ہیں. فرما ایک ہوتی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی, اور ایک ہوتی ہے شہادت امام حسین کی. میں آپ سب بزرگوں کی بارگاہ میں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کا احترام اور آپ کی عزت کو قبول کرتے ہوئے, کہ اس کو آپ ذرا طریقے سے سن لیجئے, پھر یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دس محرم جب آتا ہے تو فقیر اپنے جیب خاص سے عاشورہ کی نیاز بناتا ہے, لفظ نیاز. اور فرماتے ہیں خوش گلو یعنی اچھی آواز والے ثنا خانوں کو بلاتا ہے, اور یہ آستانہ بھی ہے اور محدثین کی انجمن بھی ہے, کیونکہ شاہ صاحب جو ہیں وہ اہل سنت کے امام ہیں, تو ان کی صحبت میں میرے جیسے لوگ تو کوسوں دور ہوتے ہیں, لیکن ان کے سامنے بیٹھنے والے لوگ فضل خیر آبادی جیسے ہوتے ہیں, یعنی چوٹی کے علماء ان کے شاگردوں کے اندر ہیں, ہم جیسے تو بہت پیچھے ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں فقیر اپنے مدرسے میں مجلس لگاتا ہے, اور یہی بات قربان جاؤں اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر صاحب اور گنگوہی صاحب کے پیر صاحب حضور قبلہ سیدی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی امداد السلوک پڑھ کے دیکھیں. میں نے کہا دین ہم نے نہیں بدلا, آپ ذرا دوبارہ تحقیق کر لیں, تھوڑا دوبارہ تحقیق فرمائیے. آپ معذرت کے ساتھ تنقید نہیں, ریسرچ کی دعوت دے رہا ہوں, آپ ذرا تحقیق کیجئے اور دیکھیے کہ اختلاف کہاں سے نکلا ہے. تو شاہ صاحب فرماتے فقیر عاشورے کے دن باقاعدہ نیاز حسین بناتا ہے اپنے جیب سے, خوش الحان نعت خوانوں کو بلاتا ہے, اور شہداء کربلا پر سلام پڑھا جاتا ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں فقیر نیاز بناتا ہے اور خوش گلو اچھی آواز والے نعت خوانوں کو بلاتا ہے اور وہ سلام پڑھتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں فقیر بھی شامل ہوتا ہے, اور محبت دیکھیے, فرماتے ہیں کہ اس سلام میں رقت بھی پاتا ہے, سلام میں. اور ایک جملہ کہوں اگر آپ ہضم کر جائیں تو, شاہ صاحب کے فتاوے کے اندر یہ بات موجود ہے, فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے پورا لگ کر حضرت علی اور حضرت حسین کا ذکر کیا, کہتے باقاعدہ عالم بیداری میں حضرت علی میری لائبریری میں تشریف لائے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فقیر نے آپ کو اونچی جگہ بٹھایا اور آپ سے سلسلہ قادریہ میں مرید ہوا، سلسلہ قادریہ میں فتاوے میں ان کے فرما مرید ہوا، اور حضرت سے عرض کی حضور کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیے میں آپ سے جو مانگنا چاہوں اگر آپ دیں، تو فرما مولانا فرما مانگ، فرما جو خیبر کا دروازہ آپ نے کھڑا تھا تو وہ کس وظیفے کی کرامت تھی بتا دوں، ایسی بتا دیتا ہوں چلیں، تو جس وظیفے کو آپ بڑا ہلکا سمجھتے ہیں لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں حضرت علی نے مجھے وہ وظیفہ تفیض کیا، فرما لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرما عبدالعزیز اس کو پڑھا کر، اس کو پڑھے گا تیرے روحانی بازو بھی مضبوط ہو جائیں گے، جسمانی بازو بھی مضبوط ہو جائیں گے، ولا حول ولا قوت، اب واو کے ساتھ پڑھیں بغیر واو کے پڑھیں آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ ہے بخاری شریف میں موجود ہے ایک صحابی کی کہ بیٹے کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، تو وہ دوڑتے وہ حضور کے پاس آئے کہ حضور میرا بچہ شام سے گھر نہیں آیا، رات ہو گئی، وہ اغوا ہو گیا ہے، سرکار نے فرمایا دیکھ گھر جا تو اور تیری بیوی بیٹھ کر، یہ بخاری شریف میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، انہوں نے عرض کیا حضور اس سے نتیجہ کیا ہوگا، فرما اگر تقدیر میں اس کا نہ آنا ہے نا تو تیرا دل مطمئن ہو جائے گا، اور اگر آنا ہے تو اس وظیفے سے دشمن غافل ہو جائے گا، یہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں چند دن گزرے ہیں کہ بچہ گھر میں آ گیا، پوچھا گیا کیسے آ گیا، کہا بس وہ دروازہ انہوں نے کھلا چھوڑ دیا اور وہ سامنے سے کہیں چلے گئے اور دروازہ کھلا رہا اور میں آ گیا، تو وہ دوڑتے بچے کو لے کر گئے، سرکار نے فرمایا کرامات جو اللہ کے، یہ سب اسی کی کرامت تھی، تو یہ شاہ صاحب اتنی عظیم ہستی ہیں، فرماتے ہیں کہ فقیر نے باقاعدہ بیعت لی ہے، اور آپ نے کیونکہ اہل سنت کے امام تھے، اس جملے پر گفتگو ختم کر رہا ہوں میں، اہل سنت کے امام تھے تو کیونکہ دہلی کے اندر شیعہ بہت تھے تو شیعہ حضرات اہل سنت پر اعتراض کرتے تھے، یہ فرقہ واریت نے تاریخ کا پس منظر بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے آپ گھوم کر ایک جگہ آ جاتے ہیں، تو میں نے کہا ہماری مجلسوں میں تاریخ کے ہی حوالے آپ کو ملیں گے، تو فرمایا کہ جو اہل سنت پر اعتراضات کی بھرمار ہوتی تھی، دہلی میں تقریر کرتا یہ کیا وہ کیا، تو فرمایا میرے شاگردوں نے مجھے کہا کہ ان کا منہ توڑ کو جواب تیار کریں، تو فرمایا میں نے کتاب لکھی تحفہ سنہ شریع، جو اہل سنت کا مقدمہ اور اصول ہے، نہیں سمجھے آپ بولو سبحان، اگر کوئی اہل تشیع سن رہا ہے تو بھائی دیکھ میری بات سن، جو اہل سنت کا مسئلہ کہ وہ ہم بتا رہے ہیں، یعنی اہل سنت کا جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے، تحفہ سنہ شریع، ہم اسی سے اہل بیت صحابہ کے درمیان جو توازن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا حسام الحرمین ہے اس طرح تحفہ اسنا شریح ہے، تحفہ اسنا شریح شریف کے اندر انہوں نے ایک حضرت شاہ صاحب پر اعتراض کیا کہ تمہارے وہاں صحابہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ملفوظ تھا، اس کا سند اس کا راوی ضعیف ہے، یہ بات نہیں شاہ صاحب کی طرح منسوب ہے، نہ یہ کتاب اصول کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، نہیں سمجھے آپ، سمجھ رہے ہیں، یہ قانون کی کتاب ہے، اس قانون کی کتاب میں حضرت شاہ صاحب جواب دیتے ہیں، فرما تجھے کسی نے کہہ دیا ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، تو کبھی اپنی مجلس سے ہمارے پاس آ کے تو بیٹھ، تو سنیے حضرت شاہ صاحب جواب دیتے ہوئے بات ذکر کرتے ہیں، فرما کس نے کہا کہ ہم اہل سنت حضرات اہل بیت سے پیار اور نظریہ نہیں رکھتے، کل بھی میں نے تقریر کی تھی لیکن یہ مسجد کے حوالے سے دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں، اور شاہ صاحب کے جملے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں، میرے دوستو اپنے درخت سے جڑ جاؤ، شاخ در شاخ میں بٹو لیکن جڑ سے جڑے رہو، سنیو تفرقے سے نکلو اور غلط باتیں ایک دوسرے پر الزام لگانے سے نکلو، میری بات نہ مانو لیکن کم سے کم جو ہمارے اکابر ہیں جن سے ہماری اہل سنت کا تعارف ہے، جو سنیوں کے امام ہیں، میرے دوستو آؤ ان کی سنو، حضرت شاہ صاحب فرماتے کون کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، فرمایا حضرت امیر، کیا کہتے ہیں فارسی میں جملہ ہے، حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت برمی سالے پیراں و مرشداں می پرستن، فرماتے حضرت علی اور ان کی ساری اولاد کو ہم سنی اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، ہا
حضرت امیر، حضرت امیر،
میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں گا کہ آپ اس نظریے کو ضرور سنیں اور جم کر اپنے بچوں کی آپ تربیت کریں، کیونکہ آپ میری بہنیں آپ بھی اور میرے بھائی آپ بھی نماز میں دعا کرتے ہیں یا اللہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے، تو پھر نماز میں جو وعدہ کیا ہے تو نماز کے باہر پھر اس کو نبھائیں آپ، ٹھیک ہے؟ فرما حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیران و مرشدامی پرستن، اہل سنت جو ہیں وہ سارے حضرت مولا کی ساری اولاد کو اور خود حضرت مولا کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، وہ امور تکوینیہ را وابستہ بعیشہ میدانن، اور خالی ولی نہیں مانتے بلکہ ایسا ولی مانتے ہیں جس کے ہاتھ میں کن کی طاقت ہے، بولو سبحان اللہ. مجھ سے ایک دوست کہے گا یہ آپ کن کی طاقت کہاں سے لے آئے، میں نے کہا آپ اتنا زور مجھ پر لگا رہے ہیں تو اپنے مدرسے کو شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری کو پڑھ لیتے آپ. شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولانا جامی کے مریدوں نے کہا کہ پیر اصلی ہے یا جعلی، ذرا ناپے تو صحیح. انہوں نے ایک مردار مرغی پکڑی مری ہوئی اور اس کا سالن بنایا. انور شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں کہ جب سالن بنا دیا اور حضرت عبد الرحمان جامی کے سامنے مریدوں نے رکھا کہ حضور آپ کھانا کھائیے، تو آپ نہیں کھاتے. میں نے کہا کون جب جامی کو مل سکتا ہے تو علی کو نہیں مل سکتا، اور جامی کو بھی جو ملا سب اہل بیت سے ملا ہے، بولو سبحان اللہ. اب انور شاہ صاحب لکھتے ہیں فیض الباری کے اندر کہ جب بار بار مریدوں نے کہا کھائیں کھائیں کھائیں، تو فرما ہانڈی لے آؤ پوری. پیالہ کیوں لایا؟ کہا ہانڈی کیوں؟ کہا جتنا بوٹیاں ساری لے. اب وہ ہانڈی لا کے جب رکھی گئی تو اپنے کا پیالہ اس میں ڈھیلو رکھا. تو انور شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کشمیری شیخ الحدیث، تو وہ لکھتے اپنی کتاب فیض الباری کے اندر کہ جناب جب پیالہ سامنے رکھا گیا اور ساتھ یعنی ہانڈی میں جب سارا گوشت ڈال دیا گیا تو کہا مریدوں نے کہا اب کیا کریں گے آپ؟ کہا پیچھے ہٹ جاؤ. پیچھے ہٹا، ڈھکن اس کے اوپر رکھ کر بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور ہاتھ رکھ کر ڈھکن کے اوپر کہا کن دجاجا، کن 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 دجاجا، مرغی بن جا، مرغی بن جا. کہتے اندر سے پھڑپھڑانے کی آواز آئی، اور جب ڈھکن ہٹایا تو پوری مرغی پروں کے ساتھ تیار ہو کے باہر آ گئی. میں نے کہا جامی کو یہ طاقت ملی حسین کے صدقے ہے. تو یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ امور تکوین یارا وابستہ میدانن، سنی وہ ہے جو آپ کو پیر بھی مانتا ہے، کنگلا پیر نہیں، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے پیر مانتا ہے. اور پھر پانچ چیزیں بتائی آگے جواب دیتے ہیں. وہ فاتحہ، جملہ ختم کر رہا ہوں، غور سے سنیے، جس پر ایک دوسرے بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا، گھروں میں برادریوں میں اختلاف ہو. شاہ صاحب فرماتے ہیں، سنیے، سلوشن ہے ایک محبت و دوستانہ مزاج میں، کہ فاتحہ و درود و صدقات و منت و نظر. فرما سنی وہ ہے جو حضرت علی اور آپ کی اولاد کو اپنا پیر بھی مانتا ہے، کن کی طاقت بھی مانتا ہے باذن اللہ، اور فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت وابستہ بنام عیشا دانن. سنی وہ ہے جو حضرت علی کی اولاد کے لیے فاتحہ بھی کرتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، ان کے نام کی منت بھی مانتا ہے، نیازیں بھی دیتا ہے. اور میں نے کہا یہ سنیت تو صرف ہم کو یہاں نظر آئی، آپ کے وہاں کیوں نظر نہیں آئی؟ اگر حوالہ غلط ہے تو آپ ہماری اصلاح کر دیں، اور اگر حوالہ صحیح ہے تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ موضوع مناظرے کے لیے نہیں. خدا را امت کو نہ بانٹے، خدا را نہ بانٹے، یہ موضوع مناظرے کے نہیں ہے، یہ مباحثے کے نہیں ہے، یہ معاملات کے نہیں ہے، اور یہ اس چیز کے نہیں ہے. ہمارے سارے بزرگ یہ سلسلہ کرتے آئے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجی مکی کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے خود لکھا کہ میرے پیر صاحب مولانا روم کے بڑے عاشق تھے، وہ مثنوی شریف جب ختم کرتے تو لال لال میٹھا میٹھا شربت بنواتے اور اس پر مولانا روم کی نیاز ہوتی، اور مجھ سے کہتے ہوئے اٹھ بانٹ نیاز، اور سب کو کہے نیاز ہے نیاز ہے نیاز ہے. تو میرے دوستو ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ آج امام حسین اور کربلا والوں کی صدقے اللہ ہمیں اتفاق عطا فرمائے، ان فرقہ واریت پر لعنت بھیجیں اور اس سے نکلیں. اس وقت ملک کو بھی ضرورت ہے امن کی، محبت کی، آشتگی کی، گھروں میں پیار کی ضرورت ہے. چھوڑیں اس چیز کو، آئیں ان پر چلیں جو صراط مستقیم پر ہیں. اور میں نے پہلے کہا زندے سارے فتنے میں وہ مولوی یہ کہہ رہا مولوی یہ کہہ رہا، میں نے کہا دونوں کو جھوڑو تم، وہ دیکھو جو مزار والے وہ کیا کہہ رہے تھے. تو صراط الذین انعمت علیہم، آپ اہل بیت کی محبت میں آئے، اور حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرتا ہے میں اس کی صفات کروں گا. اللہ رب العالمین آپ کے اس درد کو، اس محبت کو اپنی جناب میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اہل بیت کے ذکر کی برکتوں سے اللہ رب العالمین آپ کو مالا مال کرے. ایک روایت اس موضوع پر میں پڑھ دوں, حضرت زینب کبرا کی ایک روایت ہے, بولو سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ, درود پاک پڑھیے. میں سولوشن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے, ملا باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب جلال عیون میں کہ 40,000 خطوط کوفیوں نے لکھے تھے. کتنے؟ 40,000 کے قریب خطوط کس نے لکھے تھا؟ کوفیوں نے. اب کوفے میں نہ دوراجی والوں کا کوئی رشتہ دار رہتا تھا, نہ میرا کوئی رشتہ دار رہتا تھا, بات واضح نا. اب کوفے میں رہتا کون تھا؟ تو شیعہ حضرات کے ایک بڑے بزرگ عالم ہیں نور اللہ شوستری, ان کی کتاب ہے مجالس المومنین. وہ مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ شیعہ کی ماں ہے. یہ لفظ لکھا انہوں نے. کیا مطلب؟ یعنی وہاں جو ہوگا تو ہوگا. پھر وہ ایک بات کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ جو سنیوں کا امام ہے, اگر وہ اپنے آپ کو کوفی لکھے تو, ابو حنیفہ اگر اپنے آپ کو کوفی لکھے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی, لیکن اگر کوئی ہم میں سے کوئی کوفی لکھے تو اس کو دلیل دینی نہیں پڑے گی, اس لیے کہ کوفے میں ہوتے شیعہ ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے خود تسلیم کیا کہ کوفے میں ہوتے ہی شیعہ ہیں. تو اب میں بات عرض کرتا ہوں, جب کوفے میں شیعہ تھے تو خط پھر ہمارے ابا نے تو نہیں لکھے تھے؟ نہیں سمجھے آپ, خط ہمارے ابا نے, ہمارے اباؤں میں سے تو کوئی نہیں تھا وہاں پر. جب سب تمہارے تھے تو خط بھی تو تم نے لکھے تھے نا, تو کھڑکیاں دروازے ہم نے تو نہیں بند کی تھی؟ نہیں سمجھے آپ, تو توبہ کریں نا مرنے سے پہلے, جو بات اس کو قبول کریں پھر اپنے اصول پر آئیں. ہم نے تو نہیں خط لکھے تھے نا, خط جس نے لکھا تھا وہ سنبھالتے, لیکن دروازے انہوں نے بند کیے حضرت مسلم بن عقیل کے لیے. جب تم سبھی تھے تو تم نے دروازے بند کیے, سب کچھ کیے. اور سنی وہ ہے, اور آپ سنیے, یہ ایک کتاب میرے پاس ہے شیعہ حضرات کے, یہ بڑے بزرگ عالم ہیں اور ان کا یہ ماخذ ہے احتجاج تبریسی, اس کی جلد نمبر 2 کا یہ حوالہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ صرف پڑھ دیتا ہوں. امام زین العابدین اور سیدہ زینب کا جملہ, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردانہ کا جملہ ہے, ان ہاؤلاء یبکون علینا, قال امام زین العابدین علیہ السلام, یہ اس کے جملے تبریسی کی کتاب ریکارڈ ہو رہی ہے, ساری چیز آ رہی ہے, احتجاج تبریسی. قال امام زین العابدین علیہ السلام, ان ہاؤلاء یبکون علینا, حضرت امام زین العابدین نے کہا یہ کوفے والے ہم پر رو رہے ہیں اور روتے ہیں. فمن قتلنا غیرہم, تو ان سے پوچھو تمہارے علاوہ کون تھا ہمیں قتل کرنے والا, تم نے تو قتل کیا ہمیں. یہ امام زین العابدین کہتے, آگے موجود ہے اسی احتجاج میں. وقالت زینب علیہ السلام, حضرت مولا کائنات کی شہزادی سیدہ زینب کبرا کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سروں کو جھکا کر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں آپ فرماتی ہیں اتبکون اخی اجل, تم میرے بھائی کے اوپر ابھی رو رہے ہو, تم لوگ میرے بھائی کو روتے ہو, ایسے ہی صحیح روتے رہو, تمہیں روتے رہنے کی کھلی چھٹی ہے, کثرت سے رونا اور کم ہنسنا. کیا فرماتی ہیں؟ کثرت سے رونا, واللہ فابکو فانکم احرا بالبکا, تمہیں آزاد کر دیا گیا رونے کے لیے. فابکو کثیرا وضحکو قلیلا, بہت رو اور کم تم ہنسو. فرماتی ہیں پھر آگے کہ کثرت سے رونا اور کم ہنسنا, یقیناً تم قتل چھپانے کے لیے رو کر اپنا کانا پن چھپاتے ہو, جبکہ یہ بے عزتی تمہارا مقدر بن چکی ہے, مگر تم آخری نبی کے لخت جگر کے قتل کا داغ آنسوؤں سے کیسے دھو سکتے ہو, جو رسالت کا خزانہ ہے اور اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یہ سیدہ زینب نے رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت یہ کیا. ابھی تک جس نے شربت نہیں بنایا وہ کل بنائے گا, جس نے نیاز نہیں بنائی وہ نیاز بنائے گا, کیونکہ اہل سنت کا مذہب میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. کوئی کہے جو پیسہ جس کے پاس نہ ہو, میں نے کہا میرے جملے کو آپ مس یوز نہ کریں, آپ سمجھدار ہیں. میں نے کہا جو بغض میں نہیں کرے گا. کل بھی میں نے تقریر میں کہا, میں نے کہا شربت کیوں نہیں بنایا؟ کہا نہیں بنایا. میں نے کہا پیسے نہیں تو چندہ کر کے دے دیتے. کہا نہیں نہیں بنایا. میں نے کہا کیوں نہیں بنایا؟ کیوں نہیں بنایا بولنا, کیوں نہیں بنایا تم نے؟ بات اندر سے نکال. اس لیے کہ شاہ صاحب تو کہتے سنی وہ ہے جو فاتحہ بھی کرے گا, درود بھی پڑے گا, صدقہ بھی کرے گا, نیاز بھی کرے گا, اور نظر اور منت بھی کرے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے جو آپ نے سارے ثواب کے سلسلے کیے, اللہ اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. اور یہ شربتوں کے بارے میں جو تبرع کرتے ہیں اس کی نسبتوں کو ذرا دیکھ لیا جائے تو معاملات سارے واضح ہو جاتے ہیں. لیکن اگر مرنے والا اپنا مولوی ہو تو عاشق رائے مریٹھی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت تھانوی سے اتنا پیار ہے کہ میں ان کے پاؤں کو دھو کر بھی پیوں اور جنت کماؤں. تو میں نے کہا چلو وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں اس پر کچھ اعتراض نہیں کرتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے مولوی صاحب کے پاؤں دھو کر تم پی کر جنت کی امید رکھتے ہو تو احسان ثواب اور سبیل حسین کے شربت سے جنت کی امیدیں کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل مجدہ ذکر اہل بیت کی تسکین ہمیں عطا فرمائے. حضرت امام راضی فرماتے من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا, کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا. فرمایا من مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا, کہ جو بغض اہل بیت اور آل محمد کے بغض میں مرا وہ کفر کی موت مرا. اللہ ہمیں اچھا انجام عطا فرمائے, اللہ ہمیں نیک انجام عطا فرمائے. کل آپ روزہ رکھ کر بھی ثواب منسوب کریں, کل آپ صدقات کر کے بھی ثواب محسوس کریں. آپ جائیں اپنے گاڑیاں سٹارٹ کر کے, اگر راستے کھلے ملتے ہیں تو غریب علاقوں میں جائیں, وہاں کپڑا تقسیم کریں, وہاں پانی تقسیم کریں, وہاں اناج تقسیم کریں, وہاں غریبوں کے لیے خیرخواہی کریں. اگر کسی بچی کی شادی کا سلسلہ ہے تو اس میں امام عالی مقام اور 72 تنوں کی ثواب کی نیت کر کے آپ تقسیم کریں. لیکن اس سلسلے کو روکیں نہیں, جو یہاں دو گے وہ یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.